مجھے تم یاد رکھو मैं तुम्हें याद रखूंगा और मेरे शुक्र गुजार रहो और मेरी ना शुक्री ना करो। ए ईमान लाने वालों, सब्र और नमाज से मदद लिया करना, बिलाशुबा अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और उन्हें जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाते हैं, ये ना कहो कि मुर्दा हैं, बल्कि वो जिंदा हैं, मगर तुम्हें शऊर नहीं है। और जरूर बेजरूर हम तुम्हें आजमाएंगे खौफ से, दहशत से, भूख से, और माल और जान और फलों की कमी किसी न किसी चीज के साथ। और खुशखबरी दीजिए उन सब्र करने वालों को कि जब कोई तकलीफ दे बात उनके सामने आए, उनका कौल ये हो के बिलाशुबा हम अल्लाह के हैं और बिलाशुबा हमें उसी की तरफ पलट कर जाना है। ये वो हैं कि उन पर खास इनायतें हैं उनके परवरदिगार की तरफ से, और मेहरबानी है, और यही हिदायत पाने वाले हैं। सदकल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जैसा कि आप तमाम हज़रात वाकिफ हैं कि इस दो रोजा दर्स का इनेकाद मरकज़े मारिफ इस्लामी और शहीद मुतहरी फोरम की जानिब से इसका इनेकाद किया गया। जिन हजरात के हम तहे दिल से मशकूर ममनून हैं, उनमें सबसे पहले नजफी हॉल की इंतजामिया कि जब कभी हमने उनसे दरख्वास्त की हॉल के सिलसिले में, उन्होंने हमें हमेशा टॉप प्रायोरिटी दी और हमेशा हमें सबसे पहले जगह देने का एहतमाम किया। और साथ ही साथ हम मशकूर हैं MCN के कि जब भी हमने उनसे दरख्वास्त की, उन्होंने हमारे दर्स और इसके साथ साथ सिंपोजियम्स अपने चैनल पर टेलीकास्ट किए। इसके साथ साथ उन दीगर ब्रादरान के भी हम तहे दिल से मशकूर ममनून हैं जो हर वक्त जब भी हम उनसे कहते हैं, मदद के लिए दरख्वास्त करते हैं, वो हमेशा हमारी मदद के लिए आमादा और तैयार रहते हैं। और साथ ही साथ मैं किबला अली जनाब मौलाना सैयद अली मुर्तजा जैदी साहब का भी तहे दिल से मशकूर ममनून हूँ कि जब कभी हमने उनसे दरख्वास्त की, गुनागु मसरूफियात के बावजूद उन्होंने हमेशा हमारी दावत को कबूल फरमाया। और इन दिनों में जबकि वो अपनी मजालिस के हवाले से अय्यामे मुहर्रम करीब में बहुत मसरूफ थे, फिर भी उन्होंने हमारी दावत को कबूल किया। हम तहे दिल से मशकूर ममनून हैं। हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, मौलाना जैसे और दीगर तमाम उलमाए कराम और तुलबाए कराम और तमाम मुश्तदीन उज़्ज़ाम को हिफ्ज़ो अमान में रख और इन सबको तूले उमर इनायत फरमा। आखिर में दो किताबों के बारे में ऐलान करना था कि कल के बाद आज हमने दो मजीद किताबें आपके लिए रखी हैं। पहली किताब जो है उसका नाम है फलसफा अज़ादारी व कयाम इमाम हुसैन आयतुल्लाह उल उज़्मा सैयद अली खामेनाई, और ये किताब जो है 15 रुपीज की, यहाँ पर आप ₹10 में इसको हासिल कर सकते हैं। दूसरी किताब जिसका नाम है तफसीर आशूरा सैयद अली शरफुद्दीन मूसवी, इसके राइटर है, और ये किताब ₹40 की है, लेकिन यहाँ पर आप ₹30 में इस किताब को हासिल कर सकते हैं। इन्हीं कलामात के साथ अब मैं किबला अली जनाब मौलाना सैयद अली मुर्तजा जैदी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो यहाँ तशरीफ लाएं और इस दर्स के सेकंड डे का आगाज करें। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि एक मतलब आवाज़ बुलंद दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين بن علي أكبر في السماء في منه في الأرض فإنه لمكتوب عن يمين عرش الله مصباح هدى وسفينة نجاة. درود بھیجئے محمد وآل محمد. حضرات محترم، کل آپ کے سامنے اس بحث کا آغاز کیا گیا، عزاداری کا فکری پس منظر عنوان بحث یہ تھا، اور کل بعض نکات عرض ہوئے اور آج ہم اس کو اختتام تک پہنچائیں گے. کل جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے عرض کی، اس میں سب سے پہلے ہم نے واقعے کی عظمت کا جائزہ لیا کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ واقعہ عظیم واقعہ تھا، عزاداری امام حسین علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہوں، شہادت کی عظمت ہے اور اس شہادت کے ذکر میں جو عزاداری منعقد ہوئی، یہ عزاداری خود تاریخ انسانیت کی ایک عظیم عمل کو آپ تعبیر کر سکتے ہیں. میں نے اس کی عظمت کی چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کی. اس کے بعد ہم نے کہا کہ واقعہ کربلا کے متعدد پہلو ہیں، ان پہلوؤں کا جائزہ لینا ضروری ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس کا صحیح طور پر جائزہ لے پائیں. تین پہلوؤں کی طرف اشارہ ہوا کہ اس کے اندر ایک پیشن گوئی کا پہلو ہے کہ انبیاء علیہ السلام، نبی اکرم نے اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے جو امام حسین سے پہلے تھے انہوں نے اس کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی. اس کے بعد کچھ لوگوں نے اس کو خاندانی جنگ کے اندر دیکھا، اس پس منظر میں دیکھا، ہم نے اس کے بارے میں بھی عرض کیا. اور آخر میں ہم نے کہا کہ جو چیز امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی کلمات سے خود سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اوپر سب سے زیادہ تاکید کی. اس کے بعد ہم نے کہا کہ امام کی حکمت عملی کیا تھی، امام نے کیا چاہا کہ لوگوں کو اسلام کی طرف توجہ دلائیں، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کیا وہ عوامل تھے جس کے نتیجے میں اسلام زندہ ہو جاتا ہے، امام حسین کی تحریک میں وہ کون سے عناصر تھے. ہم نے کہا کہ سب سے پہلے تو امام کے جو کام تھا وہ یہ تھا کہ بنی امیہ کو ہمیشہ کے لیے اسلام سے دور کر دیں. بنی امیہ اور امثال بنی امیہ کہ جو بنی امیہ کی طرح غدر کے ذریعے سے، فریب دھوکے بازی کے ذریعے سے کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کی حاکمیت کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اس کے بعد اسلام کے حلال کو حرام کرتے ہیں، حرام کو حلال کرتے ہیں اور اسلام میں تبدیلیاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ اسلام کو نابود کر دیتے ہیں. ان لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق باقی نہ رہے، لوگ ان کی طرف نہ دیکھیں اسلام حاصل کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جو سربراہی ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے اسلام کو اخذ کرنا، اسلام کو حاصل کرنا، وہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے. دوسرا مسئلہ تھا عام مسلمانوں کے لیے، تو عام مسلمانوں کے لیے پیغام یہ تھا کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ عمل کریں. اگر وہ اس فریضے پر عمل کریں گے تو اسلام ہمیشہ خود سے باقی رہے گا، پھر اس کو باقی رکھنے کے لیے دوبارہ بار بار امام حسین کی تحریک کے جیسا کوئی عمل انجام دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. خود امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ اسلام کو اس کے بنیادی اصولوں پہ رکھے گا. اور وہ جو ان کے ہمراہ جو ساتھی تھے جو امام کو امامت کے عنوان سے دیکھ رہے ہیں، جو ایک اس واقعے کی طرف حتیٰ اس پہلو سے بھی نظر ڈال رہے ہیں کہ یہ ایک انسانی پہلو تھا اس واقعے کے اندر، ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ وہ عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام منعقد کریں، ذکر کربلا کو زندہ رکھیں. اگر دنیا کے ہر حصے میں کربلا ذکر ہوتا رہے گا تو اسلام کے لیے قربانی کا پہلو زندہ ہوتا رہے گا، امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی زندہ رہے گا. عزاداری کے نتیجے میں امر بالمعروف زندہ ہوگا، قربانی ایثار کا جذبہ زندہ ہوگا، اور جب قربانی ایثار اور امر بالمعروف کا جذبہ زندہ ہوگا تو اسلام کی حفاظت خود بخود ہو جائے گی. تو وہ جو انہوں نے اپنے ماننے والوں کو بار بار کہا کہ ایک شعر بھی پڑھو تو جنت واجب ہے، ذکر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، گریا کرنا، رلانا، رونا، ان تمام کے اوپر جنت واجب ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ لوگ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اسلام کو زندہ کر دیں گے. اپنے گریے کے ذریعے سے، اپنے ذکر کے ذریعے سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر یہ لوگ اسلام کو زندہ کریں گے، اور جب اسلام کو زندہ کریں گے تو ظاہر ہے پھر اس کی خاطر ان کو جنت ملنا یہ ان کا حق ہوگا. ہم نے عرض کیا کہ ہم چند سوالات کے جواب دینا چاہیں گے آج کے سیشن میں. پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ جو ممکن ہے کسی طرف سے کیا جائے، ہم چاہیں گے کہ اس کے فکری مراحل کو ہم طے کر لیں. کوئی ممکن ہے ہم سے یہ کہے کہ کیوں ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کی مناسبت سے اتنے بڑے مراسم منعقد کرتے ہیں، یعنی جو محیط ہوتے ہیں تقریباً دو مہینے اور کچھ ایام کے اوپر. البتہ یہاں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر، ہر سوسائٹی کے اندر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر کے کچھ اس کے علاقائی پہلو بھی منعقد ہوئے ہیں، یعنی ہر سوسائٹی میں کچھ نہ کچھ علاقائی ثقافت نے بھی اثر ڈالا ہے ذکر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر. تو ہمارے ہاں جو عزاداری کا پیریڈ ہے وہ دو مہینے آٹھ دن جو ہے وہ قرار پاتا ہے. جو لوگ زیارات کے اوپر تشریف لے جاتے رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب وہاں پر چہلم کا دن گزرتا ہے تو پھر وہ جو کالے پٹیاں ہوتی ہیں جو دیواروں پہ لٹکائی ہوتی ہیں، پرچم ہوتے ہیں مختلف قسم کے، ان کالے پٹیوں کو وہاں سے ہٹا لیا جاتا ہے. اور البتہ 28 سفر کو مناتے ہیں اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. تو یہ ہر علاقے میں ایک ثقافتی رنگ ملتا ہے ہر علاقے کا، کہ جس میں مثلا ہمارے یہاں دو مہینے آٹھ دن طے پایا اور وہاں پر چہلم تک باقاعدہ عزاداری ہوا کرتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر میں نے عرض کیا 28 سفر کو باقاعدہ ہوتی ہے، اور وہ جو ائمہ اطہار علیہ السلام کی ایام شہادت اور شبہ شہادت ہوتی ہے اس کے اوپر ہوا کرتی ہے.
تو اس علاقائی پس منظر سے قطع نظر کوئی ہم سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ آپ جو عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اتنا وقت دیتے ہیں، اتنا وقت تو آپ امیر المومنین کی شہادت پر بھی نہیں دیتے، اتنا وقت آپ نبی اکرم کی وفات کے اوپر بھی نہیں دیتے، تو اس کا پہلو کیا ہے؟ اس کے اوپر میں جواب دینا چاہوں گا. ایک دفعہ درود بھیجیے گا، محمد و آل محمد. اس میں ہم دو طرح سے جواب دے سکتے ہیں، ایک تو بہت سادہ جواب ہے اور وہ سادہ جواب بھی قانے کنندے ہے، اور اس کے بعد ایک تفصیلی جواب جس کو ہم زیادہ عقلائی طریقے سے دینا چاہیں گے. سادہ ترین جواب کیا ہے؟ سادہ ترین جواب یہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے مقابلے میں کوئی اور شخصیت خاندان اہل بیت اطہار کے علاوہ کوئی بڑی شخصیت ہے ہی نہیں. یعنی ایک درجہ ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا، نبی کے نواسے ہیں، نبی کی روایات موجود ہیں، نبی کا رویہ ان کے ساتھ موجود ہے، نبی کی سیرت ان کے لیے موجود ہے، یہ سیرت کسی اور کے لیے موجود نہیں ہے، حتیٰ خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اوپر ابھی ہم گفتگو کریں گے. لیکن اگر خاندان اہل بیت اطہار سے باہر آ جائیے پھر دنیا کا کوئی فرد ان کی خاک پر بھی نہیں پہنچ پائے گا. دنیا کے کسی بھی فرد کو لے آئیے اور اس کا مقایسہ کیجئے امام حسین سے، تو کمی خود بخود سامنے آ جائے گی. نہ یہ کہ کوئی امام حسین تک نہیں پہنچ پائے گا، امام حسین کے اصحاب تک بھی نہیں پہنچ پائے گا. تو وہ کہ ہم سے کوئی یہ کہے کہ بھائی آپ کسی خلیفہ کی شہادت کے اوپر کیوں نہیں یہ کام کرتے، مثلا ان کے روز وفات کے اوپر، یا مثلا کوئی اور تاریخ کا بڑا آدمی ذکر کیا جائے کہ اس کی وفات پر یا ان کی وفات پر کیوں یہ ذکر نہیں کرتے، تو ہمارا پہلا جواب تو یہاں پر یہ ہے کہ کوئی شخصیت امام حسین کی شخصیت کے مقابلے میں سورج کے چراغ کے برابر بھی نہیں ہے. یعنی ایسا ہو کہ سورج کے مقابلے میں چراغ ہو، اس برابر بھی کوئی شخصیت نہیں آتی. دوسرا مسئلہ یہ ہے اسی سادہ جواب کے تسلسل میں، وہ یہ کہ کسی بھی باعظمت شخصیت کو لے آئیے جو امام حسین سے پہلے ہوں، تو خود انہوں نے پہلے ہونے کے باوجود امام حسین کے اوپر ماتم کیا ہے. اب صرف دو شخصیتیں یا تین شخصیتیں ہمارے سامنے ذکر کی جا سکیں گی امام حسین سے پہلے خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام میں، کیونکہ امام حسین کے بعد تو جتنے بھی لوگ آئے وہ سب نے امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو ترجیح دی، تمام اذکار کے اوپر کسی بھی شخصیت کے ذکر پر امام حسین کو ترجیح دی، کہا جب بھی کوئی غریب ہو، جب بھی کوئی شہید ہو، جب بھی کوئی مرے تو تم ذکر امام حسین کرو. تو ان کے بعد تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر ان سے پہلو میں ہم کوئی ڈھونڈنا چاہیں تو تین شخصیتیں ہمارے پاس نظر آئیں گی، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ہے، امیر المومنین کی شخصیت ہے، اور امام حسن. اور ان تینوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مصائب کے اوپر گریہ فرمایا، اور ان تینوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے غم کو خود بیان کیا کہ لوگ ان کے غم کو زندہ رکھیں. لہذا میں نے کل بھی عرض کیا تھا یہ روایت جو میں دو دن سے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، فرمایا کہ حسین ابن علی آسمانوں میں زمین سے زیادہ عظمت رکھتے ہیں. فرمایا ان الحسین ابن علی اکبر فی السماء منہ فی الارض، زمین میں جو ان کی عظمت لوگوں کے درمیان ہے وہ کم ہے، آسمان میں جو ان کی عظمت ہے وہ زمین کی عظمت سے بہت زیادہ ہے. فرمایا فانہ لمکتوب عن یمین عرش اللہ، اللہ کے عرش کے راست پر لکھا ہوا ہے کہ فرمایا مصباح ہدا و سفینت و نجات، کہ یہ مصباح ہدایت ہیں، یہ چراغ ہدایت ہیں، اور یہ نجات کا سفینہ ہے. تو اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ کسی اور شخصیت کے لیے کیوں نہیں کرتے، تو ہم کہیں گے غیر اہل بیت اطہار میں تو کوئی شخصیت اس پائے کے اوپر آ ہی نہیں پائے گی، اور اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اندر لیں تو جو بھی شخصیت ہو تمام نے ریفر کیا ہے امام حسین علیہ السلام کو، اور خود یہ حکم دیا کہ ہم امام حسین کا ذکر کیا کریں، لہذا ان کے ذکر کو ہم تمام دوسروں کے ذکر پر فضیلت دیتے ہیں، زیادہ وقت اس کے اوپر دیں گے. یہ تو سادہ سا جواب ہے. اب اس کے چند اوقلائی جواب ہیں. اس اوقلائی جواب میں ہمارا پہلا جواب یہ ہے کہ اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو 2 مہینے 8 دن انجام دیتے ہیں، اور ہم امیر المومنین علیہ السلام کے ذکر کو مثلا 3 دن ان ایام کو ہم مناتے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فضیلت میں برتری یا کمی دینا چاہتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم فضیلت میں کوئی برتری یا کمی نہیں دینا چاہتے، اور اس کے ساتھ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر امیر المومنین امام حسین کی جگہ ہوتے تو وہی کام کرتے جو امام حسین علیہ السلام نے انجام دیا، اگر نبی اکرم امام حسین کی جگہ پر ہوتے وہ حالات ہوتے جو امام حسین کے سامنے تھے وہ بھی یہی کرتے، امام حسن ہوتے وہ یہی کرتے، آخر تک تمام ائمہ اطہار علیہ السلام میں سے کوئی بھی ذات مقدس ہوتی امام حسین کی جگہ وہی عمل کو انجام دیتے کہ جو امام حسین نے انجام دیا. تو تعظیم اس عمل کی ہے یہ جو تعظیم انجام دی جا رہی ہے اس عمل کے جو امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے، نہ ان کہ ہم امام حسین کو فضیلت دینا چاہتے ہیں نعوذ باللہ تعالی حضرت علی کے اوپر یا نبی اکرم کے اوپر، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس عمل کی تعظیم ہے، اس قربانی کی تعظیم ہے. اور یہ بھی میں نے عرض کیا کہ وہ ان کے بڑوں نے اشارہ کیا کہ یہ قربانی عظمت رکھتی ہے، ان کے عمل کے اندر عظمت ہے. تو پہلا مسئلہ تو یہ اخلاء جواب کے اندر کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی شخصیت کو کم یا اوپر لانا چاہتے ہیں، بلکہ وہ فعل جو انہوں نے انجام دیا، کوئی بھی شخصیت ان کی جگہ پر ہوتی اسی فعل کو انجام دیتی کہ جو امام حسین نے انجام دیا، جو قربانی انہوں نے انجام دی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ حالات جو امام حسین کے سامنے تھے، وہ قربانی کا انداز جو امام حسین کا قربانی کا انداز تھا، چونکہ حالات وہ نہیں تھے جو امام حسین کے تھے، تو قربانیوں کا بھی وہ انداز نہیں تھا کہ جو امام حسین کا تھا. اب امیر المومنین کے زمانے میں تشریف لے جائیے، شہادت ہوئی، لیکن کیا شہادت کے لیے وہ قربانیاں دینی پڑی جو امام حسین کو دینی پڑی؟ ظاہر ایسا نہیں ہوا. جس عالم میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، جس مظلومیت کے ساتھ انہوں نے اپنے کام کو انجام دیا، جس طریقے سے انہوں نے عظمت دکھائی اسلام کی، وہ کام اس زمانے میں ضروری ہی نہیں تھا جو امیر المومنین کا زمانہ تھا. انہوں نے بھی قربانی دی جو اس زمانے کے تقاضے تھے ان کے مطابق، اور امام حسین نے بھی قربانی دی اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق. تو حالات میں فرق ہے، واقعات کے اندر فرق ہے، طریقے کے کار کے اندر فرق ہے، اور یہ حالات اور وہ جو واقعات اور طریقہ کار ہے اس کو دیکھتے ہوئے امام حسین کے فعل کی عظمت، امام حسین کی قربانی کی عظمت زیادہ نظر آتی ہے ہمیں. تیسرا مسئلہ یہ ہے، اس کے اوپر ذرا سا توجہ فرمائیے گا، کسی کے بھی فعل میں ممکن ہے کوئی غلط تعویل کر ڈالے، لیکن کوئی امام حسین کے فعل میں غلط تعویل نہیں کر سکتا. ذرا اس پہ توجہ دیجیے گا. کسی شاعر نے بہت اچھا کہا، کہا جھوٹے نبوت کے دعوے بہت زیادہ ہوا کرتے ہیں. مجھے شعر ذہن میں نہیں ہے میرے، لیکن اس کا مفہوم یہ تھا کہ نبوت کے جھوٹے دعوے بہت ہوتے ہیں، لیکن کسی نے حسینیت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا. کیوں جھوٹا دعویٰ نہیں کیا حسینیت کا؟ نبوت کے جھوٹے دعوے کیے کیوں؟ کیونکہ حسینیت کا جھوٹا دعویٰ کیا نہیں جا سکتا بغیر عمل کے. آپ دعویٰ کرنا چاہیں حسینیت کا، آئیے حسینیت کو کر کے دکھائیے، اس میں کوئی تعویل ممکن نہیں ہے. مثال کے طور پر تعویل کس طرح سے ہوتی ہے؟ امیر المومنین کے لیے ممکن ہے معاویہ اور امثال معاویہ جیسے لوگ یہ تعویل کریں کہ حاکم تھے، ایک آدمی نے مار ڈالا. ممکن ہے امام حسن کے لیے کوئی تعویل یہ کرے کہ اپنے گھر میں تھے، ان کی بیوی نے ان کو زہر دے دیا. ممکن ہے ان تمام پس منظر کو بھلا دیں کہ کیوں امیر المومنین کو زہر دیا گیا. اب میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں گا، اگر کوئی میرے جیسے آدمی سے یہ کہے ابن ملجم خارجی تھا، اس نے ذاتی دشمنی میں امیر المومنین کو شہید کیا، میں کہوں گا ناانصافی. یہ کام شہادت کی عظمت کو کم کرنے کے برابر ہے. ابن ملجم نے یقیناً یہ کام ذاتی عمل کی بنیاد پہ نہیں کیا ہے، ایک پوری تحریک ہے جو اس کے پیچھے ہے، ایک پوری بغاوت ہے جو اس کے پیچھے ہے، پورا نفاق، پورا کفر ہے جو اس کے پیچھے ہے. اور ہمارے کچھ احباب نے اس کے اوپر تحقیق انجام دی، تو انہوں نے دیکھا کہ ان تمام کی باغ ڈور معاویہ تک پہنچتی ہے، ان تمام کارروائیوں کی باغ ڈور معاویہ تک پہنچتی ہے. یعنی امام حسن کی شہادت کو معاویہ سے متصل کرنا وہ تو بہت ہی زیادہ آسان ہے، یعنی وہ تو پتہ ہے، سب لوگوں کو معلوم ہے وہ انعام کے وعدے جو معاویہ نے اس کو دیے ہوئے تھے، قاتلہ کو دیے ہوئے تھے، پھر کس طریقے سے یزید سے ازدواج کا وعدہ دیا اور خلعت روانہ کی اور پیسہ دیا، یہ سب کو معلوم ہے. تو پھر بھی کوئی ممکن ہے جعلی تعویل کرنے کی کوشش کرے، چھپانے کی کوشش کرے، لیکن کیا سید الشہداء کے کام کو کوئی چھپا پائے گا؟ کیا اس میں کوئی تعویل کرے گا؟ یعنی کوئی کیا تعویل کرے گا کہ 6 مہینے کے انہوں نے اپنے فرزند کو قربان کیا؟ اب اس میں کوئی کیا تعویل کرے گا؟ یعنی کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ایک فردی عمل تھی؟ نہیں، فردی عمل نہیں ہے. یہ پورا قافلہ جو لشکر یزید تھا یہ فردی عمل نہیں ہے. یہ سب کے سب جانتے تھے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے. یہ اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کی خاطر نہیں آئے تھے، اور نہ امام کے فعل کے پیچھے کوئی اور تعویل کی جا سکے. ہم نے عرض کیا، کل بھی عرض کیا، کہ اگر امام کو لشکر مل جاتا، امام علی مقام قیام فرماتے، دشمن کے اوپر غلبہ حاصل کرتے، حکومت تشکیل دیتے، اسلام کی حفاظت کرتے، اسلام کے احکام کو نافذ کرتے، یہ ان کا حق تھا. لیکن کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ امام علی مقام نے یہ سارے کام صرف قدرت کے لیے کیے؟ کیا کوئی تعویل ممکن ہے؟ اگر کوئی قدرت کی خاطر کرنے والا ہوتا تو وہ فوراً وہاں پر بیعت کر کے اپنے معاملے کو نپٹاتا. کوئی قدرت طلب کرنے والا شہادت تک قدرت طلب نہیں کرتا. قدرت کے طالب وہاں تک جاتے ہیں جہاں جان خطرے میں پڑتی ہے، اور جیسے ہی جان خطرے میں پڑتی ہے تمام سمجھوتے کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں، بہت ساری مثالیں اس ابھی موجود ہیں. میں موجودہ اگر سیاست میں اشارہ کرنے لگا تو پھر یہ موضوع کے رنگ کچھ اور تبدیل ہو جائے گا، کہ جو طالب قدرت ہوتے ہیں وہ فوراً کمپرومائز کے اوپر تیار ہو جاتے ہیں جیسے ہی وہ اپنے اندر خطرے کو احساس کرتے ہیں. لیکن امام علی مقام، میں نے عرض کیا کل بھی کہ جب انہوں نے مدینے سے اپنی تحریک کا آغاز کیا تو کوئی حامی و ناصر نہیں تھا، کوفے کے خطوط نہیں تھے ان کے پاس. پھر جب کوفے کے خطوط کا معاملہ ختم ہو گیا تب بھی راستے کو ترک نہیں کیا انہوں نے. انہوں نے کہا نہیں، جو علم اسلام کی حمایت کا علم جو ہم نے اٹھایا ہے اس کو ہم ترک نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، کوفہ ہمارے ساتھ نہیں رہا. ورنہ آپ تصور فرمائیے، جب حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر مل گئی تھی اور پتہ چل گیا تھا کوفہ ساتھ نہیں دے رہا، تو اگر وہ صرف لشکر کی وجہ سے آ رہے ہوتے تو وہیں سے وہ اپنے ارادے کو ختم کر دیتے، کہتے ہیں یزید سے ہمارا مقابلہ ختم ہو گیا، کیونکہ ہم کوفہ کی بنیاد پر ہی مقابلہ کر رہے تھے اور اب کوفہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ٹھیک ہے ہم سرنڈر کرتے ہیں اپنے آپ کو، آج سے ہمارا یزید سے مقابلہ ختم ہو گیا. ایسی کوئی چیز انہوں نے نہیں فرمائی. تو کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے کام کو، سوائے اس کے کہ ہم کہیں کہ یہ اسلام کے دفاع میں اللہ کے حضور ان کی قربانی تھی جو انہوں نے پیش کی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو پہلا سوال یہ کہ کیوں کسی اور کے واقعے کی تعظیم نہیں کرتے، ہم نے کہا، ہم نے اس کا جواب ابھی عرض کیا. دوسرا مسئلہ جو ہمارے سامنے لایا جا سکے وہ یہ کہ بھائی آپ گریا کیوں کرتے ہیں، آپ روتے کیوں ہیں؟ یعنی آپ اس طرح سے کر لیجئے جیسے کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ آپ کانفرنس منعقد کیجئے، کتابیں چھاپیے، آرٹیکلز پڑھیے، مقالات پڑھیے، اور مقالات، کتابیں اور آرٹیکلز کے بعد اپنے اپنے گھر کو بیٹھ جائیے. اور آپ گھروں میں بیٹھ کر یہ کام کر سکتے ہیں، آپ ہال کرائے پہ لے لیجئے اور وہاں پر آرٹیکلز پڑھیں، پڑھائیے اور گھر واپس چلے جائیے. آپ مجالس کیوں منعقد کرتے ہیں، آپ روتے کیوں ہیں اس کے اندر؟ تو میں یہاں پہ پھر کہوں گا کہ اس کا ایک سادہ جواب دیا جا سکتا ہے اور تھوڑا سا اقلائی جواب بھی اس کے اوپر موجود ہے. پہلے سادہ جواب یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ بھائی مصائب کیوں، تو ہم کہیں گے کہ بھائی آسان تو یہ ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے امام کے عالی مقام کی شہادت پر گریہ فرمایا. ائمہ اطہار علیہ السلام ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں اور ان کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی ان کے غم میں روتے ہیں. نبی اکرم نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا ذکر کر کے گریہ فرمایا. جب نبی اکرم نے گریہ فرمایا تو ہم بھی رویا کرتے ہیں. یہ آسان جواب ہے جس کو ہم اسے کہتے ہیں کہ ہم ادلہ نقلیہ یعنی روایات کے ذریعے سے ثابت کریں کہ نبی اکرم نے ان کے ذکر کے اوپر گریہ فرمایا، ہم بھی ذکر کے اوپر گریہ کرتے ہیں اور اس بات کا جواب دے دیں. اسی طریقے سے فقہا کی سیرت ہے، علماء کی سیرت ہے، وہ عرفا علماء جتنا کچھ بھی آپ ڈھونڈیں گے اسلام کے نام پر، ان سب کی سیرت یہ ہے کہ ذکر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر گریہ کیا کرتے تھے. آج کی بات نہیں ہے، ہزار سال سے جب سے واقعہ ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک یہ عمل جاری ہے، کبھی اس کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. لیکن میں چاہوں گا کہ اس کے اقلائی پہلوؤں کو بھی ہم اچھے طریقے سے ذکر کرتے چلیں. سوال یہ ہے کہ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ غور و فکر نہ ہو؟ یعنی جب ہم گریا کرتے ہیں، مجالس منعقد کرتے ہیں، کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ غور و فکر نہ ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس گریے کے ساتھ، اس گریے کے پیچھے مکمل غور و فکر انجام پائے. لہذا نہ صرف یہ کہ ہم مجالس منعقد کرتے ہیں، کتب کو بھی چھاپنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ صرف یہ کہ ہم مجالس منعقد کرتے ہیں بلکہ اس کے لیے مذاکرات کی، علمی مذاکرات کی محافل کو بھی منعقد کرنا چاہتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ ہم یہ نہ چاہتے ہوں کہ اس کے اوپر غور و فکر ہو، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ نہ صرف گریہ ہو بلکہ مکمل غور و فکر کے ساتھ گریہ انجام پائے. بس گریہ، صرف گریہ گریہ کی خاطر نہیں چاہتے، صرف رونا رونے کی خاطر نہیں چاہتے کہ بس روئیں اور سمجھیں کچھ نہیں. نہیں، ہم چاہتے ہیں سمجھیں، سمجھ لیں، اور بہت اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد پھر ہم گریہ بھی کریں. سوال یہ گریہ کیوں چاہتے ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ انسان کے اندر کئی پہلو ایک ساتھ اس کے عمل میں کار فرما ہوتے ہیں. تصور کیجئے گا، ہم اور آپ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے 100% عقلی فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، 100% اقلائی، اس میں کوئی انسانی پہلو، جذباتی پہلو نہیں دیکھتے. ہم کہتے ہیں یہ 2 اور 2 4 اور مجھے یہ فیصلہ کرنا ہے. آیا واقعاً تمام انسان ایسے ہی کرتے ہیں؟ آیا انسانوں کے اندر عقل کی بنیاد پر زیادہ تحریک آتی ہے یا جذباتیت کے ذریعے سے زیادہ تحریک آتی ہے؟ یعنی ابھی جملوں کے انتخاب میں بھی ایسا ہی ہے. آپ سے کوئی کہے فلاں عمل واجب ہے. ایک دفعہ یہ کہا گیا کہ فلاں عمل واجب ہے. مثال کے طور پر والدین کا احترام واجب ہے. ایک جملہ ہم نے استعمال کیا, والدین کا احترام واجب ہے. اب ایک دفعہ اسی جملے کو ہم ایک خاص جذبات کے ساتھ ادا کرتے ہیں, کہتے ہیں اس ماں کا احترام تم پر واجب ہے جس نے تمہاری خاطر راتیں جاگ جاگ کے گزاری. ٹھیک ہے, ہم جانتے ہیں دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے, دونوں کے مفہوم میں ایک ہی بات ہے. وہ بہت اقلائی کر کے ہم نے کہا والدین کا احترام, ماں کا احترام واجب ہے. ٹھیک ہے, پھر دوسرے جملے کو ہم نے جذباتی کر کے کہا اس ماں کا احترام واجب ہے جس نے تمہاری خاطر راتیں جاگی ہیں. ٹھیک ہے, کیا پہلا سچ ہے اور دوسرا جھوٹ ہے؟ نہیں, دوسرا مکمل سچ ہے, پہلا مکمل سچ ہے. لیکن لوگوں کے اندر تحریک کس کے اوپر زیادہ ہے, لوگوں کے اندر اثر کس کے اوپر زیادہ ہے؟ تو دیکھتے ہیں لوگوں کے اندر اثر دوسرے جملے کے اوپر بہت زیادہ ہے اس پہلے جملے کے مقابلے میں. ذکر حسین ایسا ہو کہ صرف, ذرا سا تصور کیجئے گا, ذکر حسین ایسا ہو کہ صرف اقلاء کے لیے نہ ہو. ایسا نہیں ہو کہ ہم لوگوں سے کہیں کہ بھائی پہلے تم دنیا کے 20% اعلیٰ ترین اقلاء کی فہرست میں آؤ, پھر ہم تمہیں سمجھائیں گے ذکر حسین کیا ہے. نہیں, ایسا نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں ذکر حسین ایسا ہو کہ جس میں انسانیت ہو وہ ذکر حسین سمجھ لے. بس انسانیت میں یار انسان ہے سمجھ لے. امام کا کام بھی عجیب تھا, میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا. امام نے اگر چاہتے تو وہ یہ کر سکتے تھے, کہتے میں فوج لے کے جاؤں گا تم بھی فوج لے کے آؤ, میں اپنی فوج کو لاؤں گا تم اپنی فوج کو لاؤ, ہم میں سے جو جیت گیا وہ جیت گیا. امام نے یہ نہیں کیا, اپنے اہل بیت کو ساتھ لے کے گئے, اپنے اطفال کو ساتھ لے کے گئے. کیوں؟ انہوں نے کہا ممکن ہے کہ عقل سے یہ میری بات نہ سمجھیں, ممکن ہے ایسا ہو کہ تلوار سے یہ ہماری بات نہ سمجھیں, پھر میں کیا کروں گا, پھر میں ان کو انسانیت سے سمجھانے کی کوشش کروں گا. انسان تو اگر انسان ہوتے تو کم سے کم انسانیت کے معیار پہ آ کے سمجھ لیتے. یعنی آپ خود تصور فرمائیے یہ کہ وہ طفل صغیر کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہیں کہ میرا لشکر ختم ہو چکا ہے, اب اگر تم اس بچے کو پانی پلا دو گے تو ہماری قدرت نہیں بڑھے گی. یہ جملہ اپنے اندر انسانیت رکھتا ہے. فرمانے تم جنگ لڑنے آئے, جنگ لڑو, تمہیں میری اولاد سے کیا سروکار ہے؟ اگر جنگ تمہارا مقصد ہوتا, اگر تم انسان ہوتے, تم انسانیت کے نام پر لڑ رہے ہوتے, تم مسلمان ہوتے اور اسلام کی بات کر رہے ہوتے تو تم مجھ سے جنگ لڑتے زیادہ سے زیادہ, بلکہ تمہیں اس کا بھی کوئی حق نہیں تھا. کہا کیا تمہیں, کیا تمہیں نبی کا نواسا میرے علاوہ کوئی اور بھی معلوم ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میرے گھر پہ وہی آتی تھی؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میرے چچا عبداللہ بن جعفر ابن ابی طالب تھے؟ پتہ نہیں کتنے حوالے دیے امام حسین علیہ السلام نے. تو فرمایا ان تمام اقلائیتوں کے بعد ٹھیک ہے جذبات پہ آ کے ان کو لایا جائے کہ یہ انسانیت کے بدلے پر سمجھ جائیں. بالکل وہی کام عزاداری کے اندر بھی موجود ہے. عزاداری کے اندر ہم چاہتے تو یہ کر سکتے تھے کہ ہم کہتے بھائی ایک کتاب لکھ دی ہے, جس نے پڑھنا ہے پڑھ لے, نہیں پڑھنا نہ پڑھے. ہم ایک کانفرنس کرتے کہتے بھائی سلیکٹڈ لوگوں کو بلایا گیا ہے, اقلاء کو بلایا گیا ہے, ان کے سامنے آرٹیکل پڑھے جائیں گے, ان کو سمجھنا ہے سمجھے, نہیں سمجھنا نہ سمجھے. لیکن ہم نے یہ کام نہیں کیا. ہم نے کہا نہیں, ہم حسین کا ذکر کریں گے اس انسانیت کے ساتھ, جس کے اندر ذرہ بھی انسانیت ہے وہ یہاں پر آ جائے اور اس پیغام کو جاننے کی کوشش کرے. نتیجہ یہ تھا کہ جب ہم اس ذکر کو اس گریے کے ساتھ انجام دیتے ہیں, ایک طرف سے لوگوں کے اندر تحریک موجود ہوتی ہے کہ وہ امام کے پیغام کو اپنی گہرائی تک سمجھنے کو تیار ہو جاتے ہیں, اور دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے ہمیں بہت زیادہ لوگوں کی فکری سطح کو پہلے غیر معمولی بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, کم فہم آدمی بھی بہت آسانی سے اس کو سمجھ سکتا ہے. اس انسانی پہلو کو درک کرنا ہر انسان کے لیے انتہائی آسان ہو جاتا ہے. تو اس گریہ کے اندر ایک تو اس کا جذباتی پہلو ہے, انسانی پہلو ہے کہ انسان اس گریہ کے ذریعے سے, اس جذبات کے ذریعے سے زیادہ میدان عمل کے اندر کار فرما ہوتا ہے, اور دوسرا یہ کہ یہ تمام عوامی سطح پر انجام پائے, ہر قسم کے لوگ اس کو سمجھنے کے قابل ہو پائیں. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہر واقعے کی اپنی ایک نوعیت ہوتی ہے, ہر واقعے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. مثال کے طور پر مجھے جنگ کے اندر جانا ہے, اور جیسے کہ عربوں کے اندر دستور تھا کہ جب جنگ شروع ہوتی تھی تو دو پہلوان دونوں طرف سے ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے تھے, بڑے ماہر شمشیر زن ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے تھے. اب وہ شمشیر زن جو ہوتے تھے دونوں, وہ شعر پڑھ کر اپنا تعارف کرواتے تھے. ان اشعار کو ہم حماسہ تعبیر کرتے ہیں, شعر کی صنف کے اندر کہتے ہیں یہ حماسہ تھے, یعنی یہ وہ اشعار تھے جن کو پڑھ کر دل گرم ہو جائے, جن کو پڑھ کر, جن کو بول کر اس تلوار چلانے والے کے اندر اور زیادہ جوش آتا تھا. اب سوال یہ, اگر مجھے حماسہ پڑھنا ہے, اگر مجھے اس میدان جنگ میں پہنچ کر اس قسم کا ایک کام کرنا ہے, وہاں تقریر زیادہ بہتر ہے یا شعر زیادہ بہتر ہے؟ تقریر کا وہ اثر ہی نہیں ہوگا جو شعر کا اثر ہوگا, شعر کا اپنا ایک انداز ہے. اگر مجھے امیر المومنین کی شجاعت کو بیان کرنا ہے تو رو کر بیان کروں یا کس طریقے سے بیان کروں؟ ظاہر ہے اس میں رونے کا پہلو اتنا نہیں آئے گا. شجاعت کو بیان کرنے میں مجھے خطابت چاہیے, مجھے شعر چاہیے, لیکن رولانے والا شعر نہیں چاہیے. اب سوال یہ, اب میدان کربلا کے اندر آئیے, میدان کربلا کو بیان کرنا ہے, کس انداز میں بیان کیا جائے سب سے اچھا بیان ہو جائے؟ واقعی کی نوعیت فداکاری ہے, واقعی کی نوعیت شہادت ہے, واقعی کی نوعیت قربانی ہے. اس کو بیان کرنے میں گریہ ہی سب سے زیادہ مفید طریقہ ہے, اس کو بیان کرنے میں انداز ہی وہ ہو کہ اس کے اندر گریہ آئے, اس کے علاوہ یہ واقعہ بیان ہو ہی نہیں سکتا. اور عجیب بات آپ یہ بھی سوچئے گا کہ اگر گریہ نہ ہوتا, اگر یہ رسہ نہ ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ ہم واقعہ کربلا کو پہچان ہی نہیں سکتے تھے. اب میں آپ سے ایک اور درجے کی بات کہہ رہا ہوں, وہ یہ کہ ابھی تک تو میں نے یہ کہا کہ گریہ کیوں ضروری ہے, اب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر گریہ نہ ہوتا تو ہم واقعہ کربلا کو پہچان ہی نہیں سکتے تھے, واقعہ کربلا ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا. تصور کیجئے گا, ہماری محافل کے اندر رسا ہے, گریہ ہے. مثال کے طور پر جو ممبر پر گیا ہے اس نے آخر میں مصائب پڑھنے, جب مصائب پڑھنے ہیں تو اس نے لوگوں کے سامنے ان تمام حالات کو بیان کرنا ہے جس میں مصائب کا پہلو نکلے, صحیح ہے؟ اگر یہ مصائب نہ ہوتے تو کیا ہم واقعہ کربلا کی جزیات کو ڈھونڈتے؟ ابھی ہم ایک ایک جملہ ڈھونڈتے ہیں کہ جب شب عاشور ہوئی تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا جب امام حسین کے خیمے پہ آئیں تو انہوں نے کیا ارشاد فرمایا؟ جب انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ اصحاب کا امتحان لیا ہے نہیں لیا, تو نافع بن حلال نے جب سنا تو انہوں نے حبیب ابن مظاہر کے پاس پہنچ کر کیا کہا؟ جب حبیب ابن مظاہر دوبارہ جناب سیدہ کے زینب کبرا سلام اللہ علیہا کے خیمے پر تشریف لائے تو انہوں نے کیا کہا؟ پھر اصحاب نے کیا کہا؟ جب امام حسین نے چراغ بجھائے تو اصحاب نے کیا کہا؟ یہ جملے ہم نے کیوں ڈھونڈے؟ یہ کیوں کہ ہمیں رسا مطلوب تھی, ہمیں مصائب درکار تھے. اگر مصائب نہ ہوتے تو پورا کربلا یہ تھا کہ دو فوجیں سامنے آئیں, دونوں میں جنگ ہوئی, ایک فوج ماری گئی, دوسری فوج نے قافلے دوسرے فوج نے دوسری جو ہاری شکست خوردہ فوج تھی اس کے خیموں کو لوٹ لیا. اگر رسا نہ ہوتی جزئیات ختم ہو جاتی, جزئیات ختم ہو جاتی, اور پھر یہ ممکن تھا کہ کوئی واقعے کی ماہیت کو تبدیل کر دیتا. کہتا ہے امام حسین نے بغاوت کی, بغاوت کے نتیجے میں شہید ہو گئے, وہ جو انسانی پہلو تھا وہ نابود ہو جاتا, وہ جو دقیق پہلو تھا امام کی قربانی کا وہ سب کے سب ختم ہو جاتے. ابھی اس مرثیے کی وجہ سے, اس کی وجہ سے کہ مصائب تھے, ہم نے ایک ایک جزئیات کو اپنی تاریخ کے اندر ذکر کیا ہے. آپ سوچئے اگر یہ مصائب کا پہلو نہ ہوتا, مقتل نہ ہوتے, اگر مقتل نہ ہوتے میں پھر کہوں گا جزئیات باقی نہ رہتی, صرف ایک کلی چیز رہ جاتی کہ جنگ ہوئی اور جنگ میں ایک فوج کو شکست ہو گئی. اس رسا نے یہ کام کیا, اس مرثیہ نے, اس مصائب نے یہ کام کیا کہ کربلا کی ساری جزئیات کو ایک ایک جملے کو اس نے زندہ رکھا. ورنہ سوچئے تاریخ بشریت کا کوئی اور واقعہ آپ کی ذہن میں ہے کہ جس میں اتنے جملات آپ کو یاد رہ گئے ہو؟ نبی اکرم کی زندگی کا کوئی واقعہ آپ کے پاس نہیں ہے جس میں اتنے واقعات, اتنے جملات, ایک ایک چیز آپ کے پاس باقی رہ گئی ہو. صرف ایک کربلا ہے جس کے لہجے لہجے کی خبر میرے اور آپ کے پاس کتابوں کے اندر موجود ہے, اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ اس میں مصائب کا پہلو تھا, نہیں ہوتے تو یہ سب باقی نہ رہتا. بہر یہ دوسرے جواب, دوسرے سوال کا جواب کہ اس کے اندر ہم نے کیوں گریہ کو رکھا اور مصائب کو رکھا. اب تیسرا سوال, جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ یعنی کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم جلوس نہ نکالتے؟ مثال کے طور پر ہم کیا کرتے, اپنے گھروں میں عاشور کے دن لوگوں کو جمع کر لیا کرتے, ایک دوسرے کے سامنے مصائب پڑھ لیا کرتے اور وہ سب لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے, ہم لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے, یا زیادہ سے زیادہ وہ کرتے جو بہت سارے لوگ بد قسمتی سے پچھلے سال اخباروں کے اندر لیٹرز لکھ لکھ کر ریکمینڈ کرنے لگے تھے, وہ یہ کہ بھائی یہ کیوں نہیں کرتے کہ عاشور کے دن نشتر پارک میں جمع ہو جائیں, اپنی مجلس کر لیا کریں جیسے کہ مجلس کرتے ہیں اور اس کے بعد گھروں کو روانہ ہو جائیں, کیا ضرورت ہے مجنا روڈ کے اوپر آتے ہیں یہ ٹریفک کو درہم بھرم کر دیتے ہیں, اور کیا ضرورت ہے کہ حکومت دو دن چھٹی کرے اس کے اوپر. یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ میں سے بعض لوگوں کو عزاداری منانی ہے تو آپ نشتر پارک میں آیا کیجئے, آپ عزا منایا کیجئے اور چلے جایا کیجئے, ایک ہاف ڈے لے لیجئے زیادہ سے زیادہ, اور اس کے بعد اپنے کام کاج کو جاری رکھیں اور اپنی زندگی کو بقول ان کے اقتصادی نقصان کیوں پہنچاتے ہیں؟ دو دن آپ پورے ملک کو جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں، اس سے کافی اقتصادی نقصان ہے، تو آپ یہ کام نہ کریں۔ اب اس کے اوپر میں جائزہ لینا چاہوں گا کہ کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ ہم یہ تجویز مان لیتے، اس کام کو شروع کر دیتے؟ اس سے پہلے کہ میں یہ عرض کروں، یہاں والے جو حضرات موجود ہیں، ذرا سا درخواست کروں گا تھوڑا سا اس طرف تشریف لائے گا، درود کے ساتھ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہ سوال ہمارے لیے ہوا کہ کیوں ہم جلوس کے اوپر اتنا زیادہ مصر ہیں، کیوں دوسروں کی زندگی میں دخالت دیتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں اس جواب کی طرف جاؤں، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات ہم لوگ مغربی یا غیر مغربی کہیں کی بھی تبلیغات سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں، اپنے آئیڈیاز کو کھو دیتے ہیں ان کی تبلیغات کے مقابلے میں۔ انہوں نے ہم سے کہا بھائی ہمارے یہاں ڈیموکریسی ہوتی ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی جو کام کریں گے وہ ہوگا جو لوگ چاہیں گے۔ آیا واقعاً یہی ہوتا ہے؟ آیا حق لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ کہ جو لوگ چاہیں گے ہم بھی وہی کریں گے؟ تو اگر لوگ ہمیشہ حق چاہتے ہوتے ہم یہ قانون مان لیتے کہ بھائی لوگ ہمیشہ حق چاہتے ہیں، تو لوگ چونکہ حق چاہتے ہیں اور ہم بھی حق کے پیروکار ہیں تو لوگ جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ لیکن آیا واقعاً ایسا ہوتا ہے؟ یا ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی اکثریت غلط کر رہی ہوتی ہے، لوگوں کی اکثریت بہت دفعہ غلط کر رہی ہوتی ہے، تو لوگ یوں چاہتے ہیں یہ کوئی معیار نہیں ہے، لوگوں کا چاہنا نہ چاہنا معیار نہیں ہے۔ ہاں حق بات ہونا معیار ہے، بات حق ہو یہ معیار ہے، لوگ چاہتے ہیں یہ معیار نہیں ہے۔ یا ہم سے یہ کہا جائے کہ بھائی لوگوں کی آزادی میں دخالت نہ دیں، لوگوں کے کام کو آپ جسے کہتے ہیں ڈسٹرب نہ کریں، جو کرنا چاہتا اسے کرنے دیں۔ ہم کہیں گے نہیں، یہ لغویات ہیں، جو چاہے وہ کرنے دیں، یہ لغویات ہے، یہ پروپیگنڈا ہے۔ یہ کیا پھیلانا چاہتے ہیں؟ یہ بے راہ روی پھیلانا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ ہم سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کرسمس کی رات کو فلاں فلاں کام انجام دیں گے، آپ ہمیں نہ روکیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چاہتا اسے کرنے دیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اسلام کا نظام اس طرح سے نہیں چلا ہے۔ اسلام کے نظام کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر موجود ہے۔ اسلام نے اس فضا کو، دین کی فضا کو، معاشرے کی فضا کو دینی فضا میں بنا رکھنا ہے۔ اگر کوئی اس کی دینی فضا کو توڑنے کی کوشش کرے گا قابل تنبیہ ہے، اس کو تنبیہ کی جائے گی۔ تو اگر کوئی ہم سے یہ کہ نہیں اسلام کے اندر جبر نہیں ہے، جو چاہتا ہے کرنے دیں، بے پردہ باہر آئے کوئی بات نہیں، باہر آئے جس کی جو مرضی آئے کرے، نہیں ایسی ہرگز کوئی چیز نہیں ہے۔ آئمۃ اللہ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، کسی نبی نے یہ نہیں کہا۔ مثال کے طور پر نبی اکرم کا معاشرہ ہو، امیر المومنین کا معاشرہ ہو، لوگ بے پردہ باہر گھومتے ہیں، امیر المومنین کہیں مجھے کیا کام، میں تو اپنی حکومت کروں گا، نہیں ایسا نہیں تھا، گرفت کرتے۔ تو یہ تصور ہی کہ ہم سے کوئی یہ کہ جو مرضی آئے کرتے رہیں ہم اس کو چھوڑ دیں، نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اگر میں پچھلے کبھی درس میں کہتا ہوں بھائی تفاہم ہو، تو میں دین کے اندر تفاہم کی بات کرتا ہوں، نہیں کہ دین کے مخالفت کے ساتھ تفاہم کر دیا جائے۔ دین کے اندر تفاہم کیا جائے، سامنے والا دیندار ہے، میں بھی دیندار ہوں، وہ دین کو ایک طرح سے سمجھ رہا ہے، میں دین کو کچھ اور طریقے سے سمجھ رہا ہوں، ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جو دین کے بنیادی اصول ہیں ان کے اوپر اتفاق ہونا چاہیے۔ لیکن سامنے والا بے دینی پھیلانا چاہتا ہے، میں دیندار ہوں، میں کہوں نہیں جو مرضی ہے جو کرتا ہے کرتا رہنے دوں، اس کو بے دینی پھیلانے دوں، نہیں ایسی کوئی چیز اسلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ ڈیموکریسی کے نام پر، آزادی بیان کے نام پر، آزادی انسانی کے نام پر ہمیں دھوکہ دینے کی کوئی کوشش نہ کرے۔ تو اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ بھائی آپ جلوس نکالتے ہیں تو لوگوں کی آزادی میں مخل ہوتے ہیں، تو میں قدرت کے ساتھ کہوں گا کہ نہیں، ایسے مخل ہونے کو میں انجام دوں گا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اچھا اس کا جواب بھی دیتا چلوں، کیوں ایسا؟ سوال یہ، کیا دنیا کے اندر لوگ جشن نہیں مناتے؟ کیا دنیا کی قومیں جشن نہیں مناتی؟ کیا دنیا کی قومیں غم نہیں مناتی؟ کیا پاکستان میں عزاداری کے علاوہ کسی اور دن کوئی تعطیل نہیں ہوتی؟ تو میں یہ سوال کرنا چاہوں گا، کیوں قائد اعظم کی وفات کو تعطیل کرتے ہیں؟ قائد اعظم کی وفات کو تعطیل کرتے ہیں، کیوں تعطیل کرتے ہیں؟ کہتے ہیں قائد اعظم کا ایک احسان ہے ہمارے اوپر، وہ یہ کہ انہوں نے ہمیں پاکستان بنا کے دیا۔ تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے احسان ہے، لیکن مجھے صرف کوئی یہ بتایا کیا کوئی پائے امام حسین کے اوپر پہنچے گا؟ کیا کوئی خاک پائے امام حسین کے اوپر پہنچے گا؟ اگر ایک فرد کا احسان یہ کہ اس نے پاکستان بنا کے دیا، امام حسین کا احسان دیکھو اس نے پوری انسانیت پہ کیا احسان کیا ہے، اس کے بعد بتاؤ کیا اس کے نام پہ چھٹی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ان کے احترام میں کچھ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ ہم سے کہتے ہو بھائی ہم جلوس نکالتے ہیں لوگ متاثر ہوتے ہیں، مجھے صرف یہ بتائی جائے کیا سربراہوں کے جنازے نہیں نکلتے؟ یہ انگلینڈ جو آزادی کا مثلا مرکز سمجھا جاتا ہے، یہاں جب وہ پرنسس مرتی ہے یا ان کی کوئی کوئن مرتی ہے تو جنازے نکلتے ہیں، تو کیا روڈز بند نہیں ہوتی؟ ساری دنیا میں وہ کام ہوتا ہے، اس کو کوئی اعتراض نہیں کرتا، آ کے اعتراض کرنا چاہتے ہیں، جلوس کے اوپر اعتراض کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں جب یہاں پہ جنازے نکلتے ہیں، پاکستان میں جب مختلف مراسم انجام، جب پریڈ ہوتی ہے تو روڈ بند نہیں ہوتی کیا؟ جب یوم آزادی کے جشن منائے جاتے ہیں تو کیا روڈز بند نہیں ہوتی؟ وہ کسی کو نظر نہیں آتا، اور آ کے ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ جنازے، آپ جلوس کے اوپر روڈ کیوں بند کرتے ہیں؟ تو سوال یہ ہے کہ بھائی جب پوری دنیا کے اندر ایک اصول ہے کہ مراسم منائے جاتے ہیں، افعال افعال انجام پاتے ہیں، اور اس کے موقع پر کچھ لوگوں کے لیے راستہ بند کیا جاتا ہے، تو اس موقع پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن بات آ کے ساری جلوس کے اوپر توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ بھائی لوگوں کی ایمرجنسیز میں آپ مخل ہو جاتے ہیں، کسی کو اگر ہم ایمبولینس کے ذریعے پہنچانا چاہیں ہاسپٹل تو وہ نہیں پہنچا پاتے، اور وہ خدا نہ کرے جو ہے وہ راستے میں فوت ہو سکتا ہے، تو کیا ہم نے یہ کہا ہے کہ ایمرجنسی کے راستے بھی بند کر دیے جائیں؟ یہ انتظامیہ کی ذمہ داری کہ سبسٹیٹیوٹ راستے نکالے اس شہر کے اندر۔ جب دوسرے کرکٹ کا میچ ہوتا ہے تو اسٹیڈیم کے اطراف میں کہ سبسٹیٹیوٹ راستے نہیں نکالتے، جب وہاں پر کسی اور جگہ کے اوپر ہوتا ہے تو سبسٹیٹیوٹ راستے نکالتے ہیں، پارکنگ فلاں جگہ پہ ہونی چاہیے، فلاں کام فلاں جگہ پہ ہونی چاہیے، اور جلوس کے ساتھ بھی کرو۔ بلکہ میں جانتا ہوں کہ ہم لوگوں کے اندر شاید اتنا تجربہ نہ ہو، لیکن اس کے باوجود میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر جلوس کے دن سارا انتظام ہمیں ہی سپرد کر دیا جائے تو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں ہم یہ کام بھی کر گزریں گے، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوگی اس شہر کے اس علاقے کے ٹریفک کو سنبھالنے میں کہ ہم لوگوں کو اتنا ایگزٹ بھی دے دیں کہ وہ ایمرجنسیز میں بھی پہنچ جائیں اور ہمارا جلوس بھی مخل نہ ہو۔ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، آسانی سے اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ کیا ہے کہ یہ لوگ اپنی بے نظمی کو جلوس کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں جلوس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کی زندگی معطل ہوئی۔ نہیں، لوگوں کی زندگی دسیوں دوسرے کاموں سے معطل ہوتی ہے، اور اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اور آ کر بات جلوس کے اوپر کرتے ہیں جبکہ بین الاقوامی ہوتا ہے۔ جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ بھائی جو لوگ عزاداری میں نہیں آتے ان کے خاطر کیوں آپ، جو نہیں آتے ان کو آپ کیوں ڈسٹرب کرتے ہیں؟ آپ مثلا عزاداری کریں ایک سرٹن ایریا کے اندر کریں اور دوسرے شہر کے باقی حصوں کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے، تو میں کہوں گا نہیں، طریقہ کار یہ نہیں ہے۔ اب اس کی وجہ بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سوال یہ ہے، اب ایک بنیادی ترین سوال ہم ہر اسلامی مسلمان سے کرنا چاہیں گے، وہ یہ کہ آیا امام حسین کا فعل مرزے پسند ہے یا نہیں ہے؟ ہم صرف ایک سوال پوچھنا چاہیں گے، آیا امام حسین علیہ السلام کے کام میں کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کو باقی رہنا چاہیے ذکر کو یا نہیں رہنا چاہیے؟ یہاں پر میں پھر کل والی بات کہوں گا کہ متعصب اہل سنت کی آرا عام اہل سنت کی آرا نہیں ہے۔ ایک وہ گروپ ہے جو ایک خاص تعصب رکھتا ہے اس معاشرے کے اندر، اور اس نے اپنی آرا کو کسی خاص انداز میں بیان کیا، حتیٰ وہ رائے ان لوگوں کی بھی نہیں ہے جو ان کے بھی سرپرست شمار کیے جاتے ہیں۔ اس گروپ کی جو رائے ہے وہ ایک ایسی رائے ہے جو اس کے بنانے والوں کی رائے بھی نہیں ہے۔ تو عام اہل سنت اس فکر پہ نہیں ہے، عام اہل سنت یہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے کام کو باقی نہیں رکھنا، نہیں، سب باقی رکھنا چاہتے ہیں کہ باقی رہے۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ان کا احسان ہے، اگر ان کے کام کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر امام حسین علیہ السلام کی بقا میں اسلام کی بقا ہے اور اسلام آپ کو پسند ہے، تو اس کی خاطر آپ یہ قربانی دیجئے، آپ بھی آئیے جلوس کے اندر شرکت کیجئے، اور تمام لوگوں کو جتنا زیادہ شرکت کروائیں گے اسلام کی بقا زیادہ اچھے طریقے سے حاصل ہوگی۔ یعنی بالکل ایسے ہی جیسے اگر آپ ایک کام انجام دینا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر جشن آزادی کی بات کروں گا جو ہمارے یہاں کافی وسیع پیمانے پہ انجام پاتا ہے، آپ جشن آزادی انجام دیتے ہیں، آپ اپنے گھر کے اوپر جا کے جھنڈا لگاتے ہیں، گلیوں کے اندر جھنڈیاں لگاتے ہیں، تمام روڈز کے اوپر جھنڈے لگاتے ہیں۔ سوال یہ کہ جھنڈے کیوں لگاتے ہیں؟ جس روڈ پر آپ نہیں رہتے آپ وہاں پر بھی جھنڈیاں لگاتے ہیں، ہر جگہ کے اوپر جاتے ہیں جہاں کوئی پروسیشن نہیں جانا، کسی مثلا جلوس نے وہاں سے نہیں گزرنا، کچھ نہیں ہونا، لیکن آپ جھنڈا لگاتے ہیں۔ کیوں لگاتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں فضا جشن کی بن جائے۔ سوال یہاں پر یہ، امام حسین علیہ السلام کا غم منایا جا رہا ہے، اس شخصیت کا غم منایا جا رہا ہے جس نے اسلام کی خاطر قربانی دی، جن کی قربانی سے اسلام بچا، آیا غم کی فضا بنے یا نہ بنے؟ ہم یہاں پہ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں غم کی فضا بنے، اور اگر کوئی اب یہ سمجھتا ہے کہ نہیں اس کو اس غم میں ملوث نہیں ہونا، تو وہ اس غم کو پہچانے کہ اس کی وجہ سے اسلام کی بقا ہے، اور اگر اس کو اس نے ترک کر دیا تو پھر اسلام بھی باقی نہیں رہے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ عمومی فضا غم زدہ فضا ہو۔ لہذا اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ بھائی جو اذان نہیں منا رہے ان کو آپ کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ فضا عمومیت حاصل کرے۔ وہ جو آپ کہتے ہیں کہ وہ من یعظم شعائر اللہ فانها من تقوى القلوب، یہ اللہ کے نعروں میں سے ہے، اس کی حفاظت ہم اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ اب ایک آخری سوال وہ یہ ہے کہ اصول عزاداری کیا ہونے چاہیے، کن اصولوں کے تحت عزاداری کو منایا جانا چاہیے، ایک دفعہ اس سوال اس سے پہلے کہ میں سوال اس کا جواب پیش کروں، ایک دفعہ درود بھیجے محمد و آل محمد. عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو انجام پانا ہے، یہ ہم جان گئے، یہ ہم نے سمجھ لیا، اور اس کو وسعت کے ساتھ انجام پانا ہے. اب سوال یہ، اس کے اصول کیا ہونے چاہیے؟ یہ وہ حساس جگہ ہے جہاں پر ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بھی بعض اوقات کمپرومائز نہیں کر پا رہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بعض اوقات تعارض میں آ رہے ہیں، بعض اوقات نزاع میں آ رہے ہیں. یہاں پر میں اس طریقے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بنیاد کہاں سے پڑی، آغاز کہاں سے ہوا، وہاں سے بات کی جائے، اس جگہ سے شروع کیا جائے جہاں سے یہ سب کچھ آغاز ہوا، اس ہدف کو دیکھا جائے جس کی خاطر عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جا رہی ہے، اس ہدف کو دیکھا جائے جس کی خاطر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی دی ہے، ان تمام چیزوں کو جمع کیا جائے، اور اس کے بعد سوچا جائے کہ کیا عزاداری کے کچھ اصول بنائے جا سکتے ہیں یا عزاداری کا کوئی اصول نہیں ہے، جس طریقے سے بھی چاہے انجام پائے صحیح ہوگا. اب تصور کیجیے گا، مزید اس بات کو اچھے طریقے سے بیان کرنے کے لیے میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا. جو شخص آج عزاداری کا دشمن ہوگا وہ عزاداری کے مقابلے میں کیا کرے گا؟ فرض کیجئے ہم ہیں، عزاداری کا دفاع چاہتے ہیں، عزاداری کی وسعت چاہتے ہیں، اس کا فروغ چاہتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو مثال کے طور پر یزیدی گروپ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ عزاداری نہ ہو، کیا کام انجام دے گا؟ دو کام انجام دینا چاہے گا. وہ پہلی بات تو یہ کہ وہ چاہے گا کہ عزاداری مٹ جائے، عزاداری رہے ہی نہیں، تو وہ بھرپور کوشش کرے گا کہ عزاداری کو ختم کرنا شروع کر دے. لہذا ہم اس جگہ کے اوپر آ کر بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جہاں پر عزاداری ہو رہی ہے وہاں پر عزاداری باقی رہے، ہم حساسیت رکھتے ہیں اس میں. دوسرا کام وہ یہ کرنا چاہے گا کہ عزاداری اگر ہو بھی تو مقصد حاصل نہ ہو، اگر ہو تو کچھ اس طریقے سے ہو کہ لوگ عزاداری کے نتائج جو لینا چاہتے ہوں، جو ائمہ اطہار علیہ السلام چاہتے تھے کہ عزاداری کے نتائج مرتب ہوں، وہ نتائج حاصل نہ ہو پائیں. بالکل ایسے ہی جیسے اگر کوئی آج قرآن کریم کے خلاف کام کرنا چاہے تو وہ ایک کام تو یہ کرے کہ قرآن کریم کو دنیا سے نابود کرے، جو کہ وہ نہیں کر پائے گا، بالکل عزاداری کی طرح کہ عزاداری سے اگر کوئی لڑنا چاہے اور یہ کہے کہ میں عزاداری کو ختم کر لوں تو وہ ہرگز نہیں کر پائے گا، یہ کام ناممکن ہے جس طرح قرآن کریم کے اندر. لیکن اگر کوئی کام قرآن کریم کے خلاف کرنا چاہے تو وہ یہ چاہے گا کہ لوگ قرآن کریم سے بے غفلت غافل ہو جائیں، وہ چاہے گا کہ لوگوں کے گھروں میں قرآن تو ہو لیکن قرآن کا مفہوم نہ رہے، کسی کو سمجھ میں نہ آئے اس کتاب میں کیا ہے، پڑھنے کی کوشش نہ کریں. تو مجھے جو خوف ہے، جو ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے کتب کو مطالعہ فرمائی تو اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ جو عزاداری کے خلاف کام کرنا چاہے گا وہ دو طریقے سے کام کرے گا، کہ ایک تو یہ کہ عزاداری کو ختم کرے یا کم کرے، اور دوسرا طریقہ وہ یہ چاہے گا کہ کچھ ایسا ہو کہ عزاداری کا پیغام ختم ہو جائے، عزاداری کی روح ختم ہو جائے. جب بھی ہم کہیں گے اصول عزاداری، اصول عزاداری کا ہمارا مقصد کیا ہوگا؟ دو مقصد ہوں گے. پہلی بات، عزاداری نہ صرف باقی رہے بلکہ وہ وسعت پائے، پھیلتی چلی جائے. دوسری بات، کوئی ایسا کام نہ ہو کہ عزاداری کی روح ختم ہو جائے، عزاداری کی روح اپنی جگہ پہ باقی رہنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ لوگ کچھ ایسے ہو جائیں کہ اس فعل کو بے فکری کے عالم میں انجام دے دیں، بے سوچے سمجھے انجام دے دیں. نہیں، ہم یہ نہیں چاہیں گے، ہم چاہیں گے کہ عزاداری کی فکر باقی رہے، امام حسین کا نام باقی رہے، امام حسین کے پیچھے جو افکار تھے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ سب بھی اپنی جگہ کے اوپر باقی رہے. بہترین کام کیا ہو سکتا ہے؟ میں جو سمجھ پا رہا ہوں اب تک، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال رہے گا تو میں ظاہر ہے یہاں پر موجود ہوں، میں سوالات کے جواب دوں گا. جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ دو بنیادی اصول وضع ہونے چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی صورت میں عزاداری ائمہ اطہار کے بتائے ہوئے طریقے سے منحرف نہ ہو. اگر انہوں نے کوئی اصول ترسیم فرمائے ہیں، ان تمام اصولوں کو، ان تمام طریقوں کو اپنی عزاداری میں محفوظ رکھیں. مثال یہ، ائمہ اطہار علیہ السلام مجالس منعقد کرتے تھے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مجالس منعقد کریں. مرثیہ پڑھواتے تھے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مرثیہ پڑھوائیں. مصائب پڑھا کرتے تھے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ مصائب پڑھیں. فضیلتوں کو بیان کرتے تھے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان تمام فضیلتوں کو بیان کریں. جو انہوں نے کیا وہ ضرور کریں. مثال کے طور پر، اب یہ وہ جگہ جہاں پہ شاید کوئی اختلاف کرے، سیاہ لباس پہنتے تھے، روایتیں موجود ہیں ہمارے پاس، کوئی کیوں یہ سوچ رہا ہے کہ نہیں پہنتے تھے؟ مجھے نہیں معلوم کیوں یہ سوچتا ہے، جب وہ پہنتے تھے تو ہمارے پہننے میں کیا مشکل ہے؟ ائمہ اطہار علیہ السلام سے یہ روایتیں موجود ہیں ہمارے پاس، امام زمانہ کو کتنی دفعہ اس طرح اس عالم میں دیکھا ہے کہ سیاہ پوش تھے، کیا اشکال ہے اس کے اندر؟ ضرور کریں، لہذا میں یہ کہوں گا یہ ضرور باقی رہے۔ اب اگر کسی کے ذہن میں کوئی اشکال ہے تو وہ اشکال قابل دفاع ہے، میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ قابل دفاع نہ ہو۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، بس پہلی بات تو یہ کہ جو ائمہ اطہار علیہ السلام نے کیا وہ کام باقی رہنا چاہیے، اس کام کے اندر کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ائمہ نے کیا وہ باقی رہے، تو ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ مزید فائدہ لینے کے لیے جو کام کیے جا سکتے ہیں وہ کام نہیں ہونے چاہیے۔ تصور فرمائیے گا، مثال کے طور پر ہم ایک خاص کیفیت رکھتے ہیں جلوس کے اندر، علم لے کے آگے بڑھتے ہیں، زلجنا لے کے آگے بڑھتے ہیں اور ایک خاص راستہ طے کرتے ہوئے ایک جگہ تک پہنچتے ہیں۔ یہ کام اس صورت میں، قافلے کی صورت میں جو اسرا کو لے جایا گیا اس سے ہٹ کر انجام نہیں پایا، اس سے ہٹ کر ائمہ کے زمانے میں جہاں تک میں ڈھونڈ پایا انجام نہیں پایا۔ لیکن سوال یہ، آیا پیغام پہنچانے میں یہ راستہ زیادہ مددگار ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم کہتے ہیں یہ راستہ زیادہ مددگار ہے۔ طے کیا جائے یا نہ کیا جائے، میں نے ابھی عرض کیا کہ ضرور طے کیا جائے۔ تو ہم جب یہ کہتے ہیں جو ائمہ اطہار علیہ السلام نے کیا ہم وہ کام انجام دیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پابندیاں لگانا چاہتے ہیں کہ اب اس میں ترقی کا کوئی کام انجام نہ پائے۔ مثال کے طور پر ابھی یہی جو لاؤڈ اسپیکر میں اور آپ استعمال کر رہے ہیں، ظاہر ہے ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا، انہوں نے استعمال نہیں کیا، تو میں یہ کہوں کہ چونکہ انہوں نے نہیں کیا لہذا میں بھی نہ کروں، نہیں ہے ایسی کسی حماقت کو ہم بیان نہیں کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پر۔ نہیں، وہ تمام وسائل استعمال کیے جائیں عزاداری کے اندر جو اس کے مزید پھیلاؤ کا سبب بنے، مزید وسعتوں کا سبب بنے۔ لیکن جس کام سے ائمہ نے مجموعی طور پر اسلام میں روکا ہے، کیا وہ بھی عزم میں انجام پائے؟ ہم کہیں گے نہیں، وہ کام یہاں پر انجام نہ پائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ روح اسلام کے خلاف ہوگا۔ مثال کے طور پر آیا ائمہ اطہار علیہ السلام نے جھوٹ کو کہیں پسند کیا؟ کبھی پسند نہیں کیا، نہ مذاق میں پسند کیا نہ سنجیدہ میں پسند کیا۔ آیا عزاداری میں جھوٹ آئے؟ ہم کہیں گے نہیں، ہرگز نہیں، اس کام کو انجام نہ دیا جائے۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ جھوٹ بول کر خدمت کرے گا، یہ سراسر ناانصافی ہے۔ اسلام کے اندر ایسا کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام نے اس سے جب عمومی طور پر منع کیا ہے، تو عزاداری کے اندر بطریق اولا پسند نہیں کریں گے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں بنیادی اصول ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ جن چیزوں سے ائمہ اطہار علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر اسلام کے عمومی پیمانوں میں روکا ہے، ان تمام کاموں سے ہمیں بھی رکنا چاہیے۔ ایک اور اصول بھی ہم سوچ سکتے ہیں، وہ یہ کہ تمام وہ کام کہ جو لوگوں کو اس عزاداری کی اوقلائیت سے دور کریں، لوگ دیکھیں کہیں یہ عزاداری عقلانہ کام نہیں ہے، اگر کوئی ایسا کام انجام پا رہا ہے میرے خیال میں اس سے گریز کرنا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی ایسا کام انجام پا رہا ہے جس کے اندر اوقلائیت ہے، مثال کے طور پر علم نکالنا اوقلائیت رکھتا ہے۔ کیوں؟ تمام قومیں یہ کام کرتی ہیں کہ جب اپنے کسی جشن کو مناتی ہیں، جب اپنے کسی سوگ کو مناتی ہیں، تو اس کی علامتوں کو لے کر باہر آتے ہیں، اس کی علامتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ علم جو ہم لے کے چلتے ہیں، یہ حضرت عباس کے علم کی یادگار میں ہے، اوقلائی کام، یہ علم اس علم کی یاد میں ہم لے کے چلتے ہیں۔ ہم زلجنا لے کے چلتے ہیں، یہ زلجنا امام حسین علیہ السلام کی زلجنا کی یاد میں ہے، یہ اوقلائی کام۔ ہم تابوت لے کے چلتے ہیں، یہ تابوت ان شہدا کے تابوت کی یاد میں ہے، یہ اوقلائی کام، یہ سارے اوقلائی کام ہیں۔ ہاں اگر کوئی ایسا کام ہے جو اوقلائیت سے آ رہی ہے، ہمیں اس کام سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ دنیا ہمیں یہ کہے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام ایسے لوگ انجام دیتے ہیں جو عقل سے آ رہی ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، تمام کام عزاداری امام حسین علیہ السلام کے اندر اوقلائیت کے حامل ہیں، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا، ان تمام کاموں کے اندر اوقلائیت پائی جاتی ہے۔ تو جہاں تک اوقلائیت موجود ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام کی اجازت ہمارے پاس موجود ہے، ہم ان کاموں کو انجام دے سکتے ہیں۔ تو اس مرثیے کے اندر، اس ماتم کے اندر، نوحے پڑھنے کے اندر، جلوس کے اندر، علم کے اندر، جو مختلف شبیہ ہم نکالتے ہیں، ان تمام کے اندر اوقلائیت موجود ہے، ان تمام کو انجام پانا چاہیے۔ پھر بھی ایک ممکن ہے کہ ایک کام پیش آ جائے، وہ یہ کہ بعض مصادیق کو ہم یہ سمجھیں کہ اوقلائیت نہیں ہے اور بعض لوگ یہ کہیں کہ اوقلائیت ہے۔ ہمارے خیال میں یہاں پر پھر احتیاط کا دامن ہمارے ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. یعنی اگر کسی جگہ پر احتیاط یہ نظر آتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے واقعے کے اندر کوئی ذکر عزداری کے اندر کوئی ایسا کام آ جائے گا جو بعد میں مشکل ایجاد کرے گا, ہمارے خیال میں گریز کرنا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کام بعد میں ہمارے لیے مشکل کا سبب بنے. میں اس کی بھی ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا چلوں, یہ مسئلہ حرام اور حلال سے نکل کر شاید میرے خیال میں ڈیل کیا جانا چاہیے. اب میں عرض کروں گا, یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم لوگ حساس ہو جاتے ہیں, ہم دوسروں کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے. پہلے میری بات کو سنیے, اپنی بات اپنی عقل کو استعمال کیجیے آپ, اور اس کے اوپر اگر کوئی اعتراض ہو تو بیان کیجیے, میں آپ کی گفتگو سنوں گا. مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک عمل ہے انجام پاتا ہے, ہم کلاوے باندھا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کلاوے باندھتے ہیں ہم لوگ, اس عمل کو انجام دیتے ہیں. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا عزاداری کے اندر, تمام عزاداریوں کے اندر کچھ علاقائی ثقافت کا رنگ آتا ہے. ہر دنیا کے ہر گوشے میں عزاداری ہو رہی ہے, تمام عزاداریاں ایک جیسی انجام نہیں پاتی. مثال کے طور پر ہمارے ہاں علم اونچائی میں بنائے جاتے ہیں, عراق اور ایران کے اندر بہت اونچے علم نہیں بنائے جاتے. اگر آپ نے وہاں پر دیکھا ہو تو علم چوڑائی میں بنائے جاتے ہیں, اس طرح بہت چوڑے چوڑے سے علم بنائے جاتے ہیں جس کے اندر مختلف تبرکات کو لٹکایا جاتا ہے. ہر علاقے کی اپنی ایک ثقافت عزاداری کے اندر مؤثر رہی ہے. اچھا, اس میں حرام و حلال کا پہلو کس وقت آئے گا؟ اس وقت آئے گا جب ہم شریعت کے کسی حکم کی مخالفت کرنے لگیں گے, اس موقع پر حرام و حلال کا پہلو آئے گا. تو جب تک یہ حرام و حلال کا پہلو نہیں آتا اور اس کا خدشہ نہیں ہے, میرے خیال میں ہم اس علاقائی ثقافت کو قبول کر سکتے ہیں کہ ہم علاقائی ثقافت میں دیکھیں کہ اگر یہ حرام و حلال میں مبتلا نہیں ہو رہا تو ہم اس کو قبول کر لیں. اور پھر میں کہوں گا احتیاط یہاں پر ترک نہ کریں. اگر کوئی ایسی جگہ نظر آتی ہے جہاں ہمیں احتمال یہ ہو کہ فی الحال تو حرام میں مبتلا نہیں ہو رہا لیکن اگر یہ کام چل نکلا تو یہ حرام میں مبتلا ہونے کا سبب بنے گا, میرے خیال میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور اس موقع پر کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام اپنے صحیح پیمانے کے اوپر باقی رہے, اپنے صحیح راستے سے منحرف نہ ہو پائے. اب میرے خیال میں آپ کے ذہن میں سوالات ہوں گے اور میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کروں گا تاکہ ان سوالات کو بیان کرتے ہوئے یہ بات زیادہ کھل جائے, اس کے کچھ مصادیق بھی, اس فکری گفتگو کے کچھ مصادیق بھی سامنے آ جائیں. تو ہمارے بولنے کا سیشن یہاں پہ ختم ہوگا اور اب آپ اگر سوال کرنا چاہیں گے تو ان کو بیان فرمائیں گے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اس سے پہلے کہ میں کسی آپ کے کہے ہوئے سوال کو عرض کروں, انہوں نے کل بھی یہ سوال ذکر کیا تھا زبانی اور آج کاغذ پہ لکھ کے دیا, میں آج سوال کو آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور چاہوں گا کہ جو اپنے طور پر مجھے سمجھ میں آتا ہے آپ کے سامنے بیان کروں. انہوں نے فرمایا, مولانا صاحب زنجیر کے ماتنگ کے بارے میں ذرا تفصیل سے جواب دیں, کیونکہ یہ سوال کسی سے بھی کیا جاتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ چوتھے امام سے لے کر غیبت کبرا تک کوئی شہادت نہیں ملتی زنجیر کے ماتم کی, مگر آپ یہ بتائیں کہ موجود مراجع کی نظر میں زنجیر کا ماتم کرنا کیسا ہے, جبکہ کہا جاتا ہے کہ زنجیر کے ماتم سے ہماری قوم کو وحشی قوم کہتے ہیں, اس کے بجائے خون دو یہ زیادہ اچھا ہے, آپ بتائیے ہم کیا کریں, شکریہ. انہوں نے جو سوال کیا, اچھا ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہو جاتا ہے کہ بعض سوال حساسیت کا سبب بن جاتے ہیں اور یہ سوال ایسا ہی ایک سوال ہے کہ یہ بے کثرت حساسیت کا سبب بن گیا. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے 7 سال پہلے تقریباً میں ایک دفعہ خیرپور میں لقمان محلے میں گیا. لقمان کا محلہ خیرپور کا ایک خاص وجہ سے بہت مشہور ہے اور ایک خاص اس کا ایک ماحول ہے, رنگ ہے. وہاں پر انہوں نے یہ سوال کیا ہم سے اسی زنجیر کے بارے میں, جو میں نے وہاں پہ جواب دیا اسی جواب کو یہاں پر بھی دینے کی کوشش کروں گا, اور میں چاہوں گا کہ یہ جو انہوں نے مراجع والی بات کہی اس کا بھی یہاں پر ذکر ہو جائے. یہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ چوتھے امام سے لے کر غیبت کبرا تک کوئی شہادت نہیں ملتی, میرے خیال میں یہ بات بالکل صحیح ہے, چوتھے امام سے لے کر غیبت کبرا تک, بلکہ شاید غیبت کبرا کے بھی کئی 100 سال بعد تک شاید کوئی شہادت ایسی ہمارے پاس موجود نہیں ہے جس سے ہم یہ ثابت کر پائیں کہ شیعیان اہل بیت اطہار علیہم السلام اس کام کو انجام دیتے تھے. جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ موجود مراجع کی نظر میں زنجیر کا ماتم کرنا کیسا ہے, تو یہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ وہ حکم یا فتویٰ موجود ہے آیت اللہ العظمیٰ خامنائی کا. کچھ مراجع تقلید نے اجازت دی ہے, آیت اللہ العظمیٰ خامنائی نے صراحت کے ساتھ منع کیا, البتہ وہ جو ان کا منع کرنا تھا اس میں انہوں نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے اب تک انجام دیا ہے خدا ان کو جزائے خیر دے, چونکہ انہوں نے حب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اندر اس فعل کو انجام دیا. انہوں نے یہ فرمایا کہ انہوں نے جو تعبیرات ارشاد فرمائی اس میں کہیں حکم کا پہلو سمجھ میں آتا ہے اور کہیں فتوے کا پہلو سمجھ میں آتا ہے. اس کو اگر ان کے فتوے کے پہلو میں لے لیں تو انہوں نے جو کہا کہ مراجع کی رائے کیا ہے اس میں ان کی رائے بھی شامل ہوگی, کہ انہوں نے کم سے کم یہ فرمایا کہ فی الحال اس کام کو انجام نہ دیا جائے. کچھ مراجع ایسے ہیں جنہوں نے اس کام کو اجازت دی ہے, کچھ مراجع ایسے ہیں جنہوں نے اس کام میں بہتری یہ سمجھی کہ کسی اور منع کے فتوے کے ہوتے ہوئے کسی اس کام کو انجام نہ دیا جائے. یعنی یوں کہیے کہ تین طرح کے حکم احکام ہمارے پاس موجود ہوئے فتوے کے اعتبار سے. ایک نے منع کر دیا, کسی نے یہ کہا کہ نہیں کام صحیح ہے انجام دیا جا سکتا ہے, اور کسی نے یہ کہا کہ چونکہ دوسرے مرجع نے منع کیا ہوا ہے ہماری نظر میں بہتر یہ ہے کہ فی الحال انجام نہ دیا جائے. آیا میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں اس کے حلال صحیح یا غلط ہونے کو بیان کروں؟ اگر مسئلہ مراجع کی سطح میں پہنچ چکا ہے تو پھر میرے خیال میں کسی غیر مرجع کے لیے مناسب نہیں ہوگا کہ وہ اپنی رائے کو اس معاملے کے اندر صادر کرے. یعنی اگر مراجع کی رائے نہ ہو تو میں یہ کہوں کہ ٹھیک ہے اس معاملے میں ہمیں یوں سمجھ میں آتا ہے, لیکن جب مراجع کی آراء موجود ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کم ان سے کم لوگوں کے لیے یہ گنجائش رہتی ہو کہ وہ اس عمل کے اوپر مزید تبصرہ کریں. ہاں اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھنا چاہیں کہ میں کرتا ہوں یا نہیں کرتا, مجھے یہ لگتا ہے کہ نہ کرنا بہتر ہے. اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھ رہے ہیں, یعنی مجھے معلوم ہے کہ اس میں کچھ لوگ یقیناً یہ کہیں گے کہ ان کی ذاتی رائے یہ ہے کہ کرنا بہتر ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں ان احکام کے ہوتے ہوئے, اس حکم یا فتویٰ کے ہوتے ہوئے, ہر آدمی کی عقل اس کے ساتھ ہے, کم سے کم مجھے یوں لگتا ہے کہ نہ ہونا بہتر ہے. واہ, یہ اس کا جواب ہوا. اور اس میں جو انہوں نے یہ کہا کہ ہماری قوم کو وحشی قوم کہا جاتا ہے, آیت اللہ عظمیٰ خامنائی نے جب وہ فتویٰ دیا یا حکم صادر فرمایا تب بھی انہوں نے, اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر وہ انہوں نے حکم صادر فرمایا ہو, جیسا کہ بہت سارے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ حکم صادر فرمایا, البتہ یوں بھی سننے میں آیا کہ ان کے اپنے بیسے سے جب معلوم کیا گیا تو انہوں نے اس کو فتویٰ سے تعبیر کیا, یہ بھی ایک رائے موجود ہے. ابھی تک بہت زیادہ قاطعیت کے ساتھ اس کے اوپر یکسر ہو جائے کہ مثلا حکم تھا یا فتویٰ تھا, میرے خیال میں اب تک ایسا کوئی اصول وضع نہیں کیا گیا, نہ ان کی طرف سے نہ دوسرے لوگوں کی طرف سے. لیکن یہ ضروری ہے, جس کی وجہ سے میری ذاتی رائے بنی کہ فی الحال ترک کرنا بہتر ہے, وہ یہ کہ یہ ضروری ہے کہ اس کو دکھا دکھا کر ہمیں یہ کہا گیا ہے, یہ ضروری ہے. یہ تو ہم نے خود دیکھی ہے, وہ فلمز بھی دیکھی ہیں, وہ پروپیگنڈا بھی مسلسل کوٹ کرتا ہوا دیکھتے ہیں لوگوں کو, کہ جس میں اس کو دکھا دکھا کر ہم سے یہ کہا گیا کہ یہ اوقلائیت سے نکلے ہوئے لوگ ہیں اور اوقلائیت کے اندر رہتے ہوئے کام نہیں کرتے. یہ جو انہوں نے کہا کہ وحشی کہا جاتا ہے یہ موجود. اچھا اس کے بعد یوں لکھا کہ اس کے بجائے خون دو یہ زیادہ اچھا ہے. یہاں پہ میں ذرا سا ایک تبصرہ کرنا چاہوں گا, غم امام حسین علیہ السلام کے بدلے میں کوئی کام اچھا نہیں ہے, یہ بات کنفرم. آپ یہ کہیں میں غم میں یہ کرتا تھا اس کے بدلے میں یہ کر دوں, یہ اچھا ہے, میں کہوں گا نہیں, کوئی چیز اچھی نہیں ہے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی تم زمین پہ خون بہاتے ہو, کسی کو ڈونیٹ کر دو, یہ اس سے بہتر ہے, اور یہ کام صحیح کام ہوتا, تو میں کہوں گا نہیں یہ بہتر نہیں ہے. میری رائے یہ ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے, یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے جو عرض کرنا چاہوں اس پہ غور فرمائیے گا, تم امام حسین کے لیے اتنی دفعہ سینے پہ ہاتھ مارتے ہو, اس سے بہتر یہ ہے کہ اس ہاتھ کو کسی مزدوری میں استعمال کر لو تاکہ کسی کو کچھ صدقہ دے دو, میں کہوں گا نہیں یہ بہتر نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میں آپ سے کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ کوئی مجھ سے یہ کہے غم حسین کے سبسٹیٹیوٹ میں یہ کام کر لو وہ بہتر ہے, میں کہوں گا نہیں, غم حسین کے بدل میں کوئی کام بہتر نہیں ہے. ہاں کام کو صحیح ہونا ضروری ہے, پہلے یہ ثابت ہو جائے کہ کام صحیح کام ہے. اگر کام صحیح کام ہو پھر اس کا کوئی بدل قابل قبول نہیں ہے. کوئی مجھ سے یہ کہے تم ایک گھنٹے اذائے امام حسین علیہ السلام میں بولتے ہو یا سننے کے لیے بیٹھتے ہو, اس سے اچھا ایک گھنٹے کتاب پڑھو, میں کہوں گا نہیں, اس کام کا بدل کوئی ممکن نہیں ہے. کوئی مجھ سے یہ کہے ایک دن جلوس میں جاتے ہو, اس کے بدلے ایک دن کتاب پڑھ لیا کرو, میں کہوں گا نہیں, اس کے بدل میں کوئی چیز قبول نہیں ہے. لیکن کام صحیح کام ہونا چاہیے, اگر کام صحیح کام ہے پھر کوئی بدلہ اور عوض اس میں قبول نہیں ہو پائے گا. یہ وہ چیز ہے جو میں سمجھ پاتا ہوں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال ہے تو بیان فرمائیے گا. جی فرمائیے.
جو ہے وہ بھی لگاتے ہیں, بار بار دو مہینے پی بھی جاتی ہے,
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے میں ان دو کا جواب دیتا ہوں، ایسا نہ ہو میرے ذہن سے نکلنا، تشریف فرما ہوئی ہے، میں اس کا اور بھی جواب دوں گا. انہوں نے دو سوال کیے، انہوں نے پہلے سوال یہ کیا کہ 6 تاریخ کو یا کسی بھی تاریخ کو، 6 تاریخ انہوں نے بیان فرمائی کہ اس تاریخ کو جب حضرت علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں تو کچھ لوگ اس موقع پر بکرے قربان کرتے ہیں، اور بکرے قربان کرنے کے بعد اس بکرے کے خون کو اپنے جسم کے اوپر، اپنے چہرے کے اوپر ملتے ہیں، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ ان میں سے کچھ لوگ اس کو پی بھی جاتے ہیں. آپ نے کہا ہی، انہوں نے یہ کہا کہ کچھ لوگ اس کو پی بھی جاتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ جو نجس خون ہے، آیا اس کو اس طرح سے کرنا صحیح ہے؟ اور دوسرا سوال انہوں نے کیا فرمایا کہ انہوں نے فرمایا کچھ نوحہ خان ایسا کرتے ہیں کہ کسی گانے کی دھن کے اوپر، اس ٹیون کے اوپر نوحے کی ٹیون کو تیار کرتے ہیں اور اس کو پڑھا کرتے ہیں، دوسرے سے شروع کرتے ہیں، دوسرے سے شروع کر لیتے ہیں، پھر اس پہ پہنچتے ہیں. آیا اصول عزاداری کے اندر، ہم نے ابھی عرض کیا، ایک اصول یہ ہونا چاہیے کہ ہم اسلام کے بنیادی حلال و حرام سے باہر نہ جائیں، جو اسلام کے بنیادی اصول ہیں ان سے باہر نہ جائیں. مثال کے طور پر ہم نے اصول یہ دیا کہ اگر جھوٹ حرام ہے اس کو عزاداری میں داخل نہ کیجئے، اس سے وہ حلال نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے عزاداری کا تقدس جو ہے وہ پامال ہوگا، اس میں کمی واقع ہوگی. اب سوال یہ، آیا میوزک حرام ہے؟ فقہا نے، علماء نے آرا جو دی ہیں اس کے تحت حرام ہے. کون سا میوزک حرام ہے؟ کہا وہ میوزک حرام ہے. اب یہ بھی بہت ڈسپیوٹڈ جگہ ہے، بہت زیادہ پریشان کن جگہ کہ کون سا میوزک حرام ہے، لیکن جو آرا موجود ہیں اس کے تحت انہوں نے فرمایا ہر وہ میوزک جو مجالس لہو و لعب سے مناسبت رکھتا ہو، گانے بجانے کی محفلوں سے جو مناسبت رکھتا ہو میوزک، وہ حرام ہے. آیا یہ جو ٹون جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ بعض نوحہ خان بنا لیتے ہیں، لہو لعب کی مجالس کی ٹون ہوتی ہیں، یعنی وہ دھنیں ایسی دھنیں ہوتی ہیں جو گانے بجانے میں استعمال ہوتی ہیں، تو اگر یہ دھنیں ایسی دھنیں ہیں تو پھر استعمال صحیح نہیں ہوگا، پھر استعمال صحیح نہیں ہوگا. یعنی ہمیں یوں سوچنا ہوگا، اگر وہ دھن ایسی دھن ہے جس کے اوپر گانے بجائے جاتے ہیں، جس کے اوپر گانے بجانے کی محفلوں میں استعمال کیا جاتا ہے، تو پھر اس دھن کو نوحے کے اندر استعمال کرنا صحیح کام نہیں ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں بھائی کہ میں ظاہر میوزک کا ماہر نہیں ہوں، وہ یہ ہے کہ نوحے کی اپنی ایک دھن ہے، نوحے کا اپنا ایک انداز ہے. مثال کے طور پر آیا نعت میں اور ترانے میں فرق نہیں ہے؟ ہم جانتے ہیں نعت میں اور ترانے میں فرق ہے، نعت کا اپنا ایک انداز ہے، ترانے کا اپنا ایک انداز ہے، نوحے کا اپنا ایک انداز ہے. تو جب وہ انداز موجود ہے، اور اس میں بھی بہت ورائٹی ہے، ہمارے نوحہ خان جو ہیں وہ کافی نوحے ہر سال بیان فرمایا کرتے ہیں، پڑھا کرتے ہیں، پرانے قدیم نوحہ خان موجود ہیں ہمارے پاس. مثال کے طور پر میں تو بچپن سے سچے صاحب کے نوحے جب سنا کرتا تھا، واقعا نوحہ ایسا نوحہ ہوتا تھا کہ دل کو گرما دیتا تھا. یا انہوں نے جو مثلا وہ مشہور نوحہ پڑھا، یعنی میں سمجھتا ہوں لازوال نوحہ ہے وہ، کہ امیر لشکر حسین، وہ جو انہوں نے الٹ دیتا پچھاڑ دیتا، امیر الٹ دیتا پچھاڑتا امیر لشکر حسین، کتنا عجیب نوحہ ہے یہ نوحہ. یعنی ایسا نوحہ ہے کہ جب پڑھو ایک حرارت دیتا ہے انسان کو، انسان کے دل میں ایک آتش بلند کرتا ہے امام حسین علیہ السلام کے عشق کے لیے. یہ نوحے کی دھن ہوتے ہوئے کیا ضرورت ہے کہ ہم گانوں کی دھنوں کو لے کے آئیں؟ ایسی دھنیں ہمارے پاس موجود ہیں، ایسے خوبصورت نوحے ہمارے پاس موجود ہیں جنہوں نے پیغام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو ابلاغ کیا ہے کسی نہ کسی انداز کے اندر، تو ان کے ہوتے ہوئے میں نہیں سمجھتا ضرورت ہو، اور نہ صرف ضرورت نہیں ہے بلکہ فقہی لحاظ سے میں نے عرض کیا کہ وہ حرام کے دائرے کے اندر شامل ہے. دوسرا مسئلہ جو انہوں نے بیان فرمایا، خون کا مسئلہ، کہ اس خون کو ملا جاتا ہے اور اس کو تشبیہ کے اندر استعمال کیا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہم کپڑے کو لال رنگ دے کر تشبیہ قدیم زمانے سے لے رہے ہیں، یہ ہمیشہ سے ہم لیا کرتے ہیں کہ مثلا جب تابوت نکالا کرتے ہیں تو اس کے اوپر کچھ لال رنگ ڈال کر اس کو تشبیہ لیتے ہیں خون شہداء سے، اور یہ کہ یہ تابوت ہے، یا علم حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہم لال رنگ کے ذریعے سے تشبیہ لیا کرتے ہیں. جب تک لال رنگ موجود ہے کیا ضروری ہے کہ براہ راست خون سے تشبیہ لی جائے؟ مجھے یہ ضرورت سمجھ میں نہیں آ رہی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا فقہی احکام ختم ہو جائیں گے؟ میں نے عرض کیا عزاداری کے اندر فقہی احکام ختم نہیں ہوں گے، جو احکام یعنی خود اسلام کی بقا کے لیے جو کام کیا جا رہا ہے اس کے اندر اسلام کے احکام کو پامال کیا جائے، یہ بات میری کم سے کم سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ آیا وہ خون پینا جائز ہے، میں کہوں گا اگر فقہی لحاظ سے حرام ہے تو یہ کام حرام ہے، اس کام کو انجام نہ دیا جائے. بالکل صحیح ہے کہ اس کام کو انجام نہ دیا جائے. دوسرا مسئلہ، اگر پھر وہ ایک اور اصول آپ ذہن میں رکھیے گا، کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ لوگ ہم سے منزجر ہو جائیں، لوگ ہم سے دور ہو جائیں، کیا ان کے اندر عقلائیت نہیں ہے، یہ قوم عاقل قوم نہیں ہے. نہیں، سید الشہداء علیہ السلام کی عزاداری کے اندر عقلائیت کے ساتھ اب تک جو ہم نے انجام دیا تو اس میں ہم نے ساری دنیا کو جمع کیا. اب کوئی ایسا کام نہ کریں جسے ساری دنیا ہم سے بھاگ جائے. اب کوئی ایسا کام مت کیجیے. ہم نے جو اب تک کام کیا اس میں کچھ جگہ پر غلطیاں کی ہیں، اگر قبول فرمائیے، ہم نے گزشتہ چند دس سالوں کے اندر کچھ ایسی غلطیاں کی جس کی وجہ سے اچھے بھلے آتے ہوئے لوگوں کو بھی دور کیا. ان غلطیوں میں اضافہ نہ فرمائیے. اب تک لوگ آ رہے ہیں، آپ اس میدان کو، اس پلیٹ فارم کو اتنا وسیع رکھیے کہ اس کے اندر ہر آدمی آ پائے، اور امام حسین علیہ السلام کے غم سے جو اس کو نصیب حاصل ہونا چاہیے اسلام کا اور اہل بیت اطہار کے افکار کا، وہ اس کو مل جائے. ایسا کوئی انجام نہ دیں کہ کام انجام نہ دیں جس کے نتیجے میں لوگ یہاں سے دور جائیں. تو اگر عقلائیت کے دائرے کے اندر نہیں لگ رہا، پھر کام انجام نہیں دینا چاہیے. اور میں پھر، آپ اگر میری ذاتی رائے مانگتے ہیں، جو میں اپنی ذاتی رائے دینے میں جری ہو جاتا ہوں بعض اوقات، جس کے بعض اوقات مجھے خمیازے بھگتنے پڑتے ہیں، تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ کام انجام نہ دیا جائے. جس طریقے سے پہلے انجام پا رہا تھا وہ بالکل صحیح ہے، اس ایڈیشن کو، اس کام کو یہاں پر میرا نہیں خیال انجام دینا صحیح ہوگا. البتہ میں نے سنا اس طرح سے ہے کہ جو لوگ اس کام کے ذمہ دار تھے وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اس کام کو انجام نہیں دینا چاہتے. کچھ اور لوگ ہیں جو آ کر اس کام کو کر دیا کرتے ہیں، کم سے کم ان لوگوں کی طرف سے اس طرح میں نے سنا ہے. میں نے ڈائریکٹلی ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا، لیکن بظاہر مجھے لگتا ہے کہ جو طریقہ ہمارے اجداد نے اختیار کیا تھا اور جس میں ہم دوسرے لوگوں کو بہت آسانی سے بلا پا رہے تھے، میرے خیال میں اس کو جاری رکھنا چاہیے، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، انہوں نے فرمایا کہ کچھ مراسم ہمارے ایسے ہیں جو پیغام کے لیے نقصان دہ ہیں. میں چونکہ یہ بہت حساس موضوع ہے اس لیے میں کہوں گا، میں نے مراسم نہیں کہا، میں نے کہا بعض کام ایسے ہیں ہمارے، پورے رسم کو نہیں کہا، پوری رسم نہیں، پوری رسم تو صحیح ہے، اس کو میں دفاع کرنے کے لیے بیٹھا ہوں یہاں پر. بعض کام ایسے ہیں کہ جو غلط تھے، جس کے نتیجے میں لوگ ہم سے دور ہوئے. انہوں نے فرمایا کہ اس پیغام میں سے ایک پیغام امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ہے، تو اس سلسلے میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اپنے طور پہ میں یہ سمجھوں گا، جو مجھے سمجھ میں آیا اب تک وہ یہ ہے کہ اگر اسلام کو ہر زمانے میں کہیں نہ کہیں کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس خطرے کے مقابلے میں اسلام کا دفاع کریں، یہ ذمہ داری ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے. امر بالمعروف نہی عن المنکر درجات رکھتا ہے، انتہائی پست درجات بھی ہیں، انتہائی چھوٹے سطح کے درجات بھی ہیں. مثال کے طور پر ایک بچہ غلط نماز پڑھ رہا ہے، آپ اس کو بتائیے کہ صحیح نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ایک درجہ ہے. آپ کے محلے کے اندر ایک شخص ہے جس نے نعوذ باللہ تعالیٰ مثلا کوئی قہوہ خانہ بنایا ہوا ہے، جہاں لوگ آتے ہیں لغو کے اندر زندگی برباد کرتے ہیں، آپ کا کام ہے کہ جا کے اس کو روکیے، اس فساد کی جڑ کو وہاں سے ختم کر دیجیے. اس سے بڑھ کر اگر کوئی معاملہ پیش آتا ہے وہ یہ کہ ایک کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں اسلام اور مسلمانوں کی عزت پامال ہو رہی ہے، اسلام اور مسلمانوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے فکری طور پر، جسمانی طور پر، جس طرح سے بھی کام کر سکتے ہیں ہم اسلام کا دفاع کریں. تو ہم اس کے مظاہر میں ہر اس چیز کو پاتے ہیں جس سے اسلام کو خطرہ لاحق ہو، اس کے مقابلے میں کام کرنا. مثال کے طور پر میں اپنے طور پہ اس طرح سمجھتا ہوں، اب میں نے عرض کیا جو سمجھ رہا ہوں میں عرض کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں اور شاید آپ بھی اس بات کے قائل ہوں، وہ یہ کہ اسلام کے خلاف کفر اس وقت برسر پیکار ہے. یہ امریکہ اگر طاغوت نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ اگر کفر کا نمائندہ نہیں ہے تو اور کیا ہے. تو اگر اس کی طرف سے اسلام کو خطرہ لاحق ہے، میرے خیال میں عزاداری امام حسین علیہ السلام کا ایک نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ اگر اس کی طرف سے اسلام کو خطرہ لاحق ہے تو میں اس کے خلاف بھی بولوں اور یہ کہوں کہ اس کو نابود ہو جانا چاہیے، اس کو ختم ہو جانا چاہیے، اور اس کام میں کوئی پرابلم میں نہیں سمجھتا کہ یہ پیغام سے کوئی چیز منافات رکھتا ہو، یعنی پیغام سے ٹکراتا ہو. البتہ اس میں بھی یہ بھی ضرور میں عرض کرنا چاہوں گا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری مجالس سیاسی گیدرنگس بن جائیں، نہیں، یہ کام نہیں ہوتا. مجالس مجالس کی صورت نہیں رہیں، مرثیہ ہو، خطیب آئیں ممبر پہ بیٹھیں، جس طرح خطابت کی جاتی ہے خطابت ہو، اس کے بعد مصائب پڑھے جاتے ہیں مصائب ہوں، نوحہ پڑھا جاتا ہے نوحہ، یہ سب چیزیں ہوں اور مفہوم بھی ہو.
مفہوم بھی باقی رہے، مفہوم سے لوگوں کو پتا چلے کہ کیا چاہیے، تو فضائل باقی رہیں، مصائب باقی رہیں، یہ سب چیزیں باقی رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مفہوم بھی منتقل ہوتا رہے. میرے خیال میں جس درجے پر بھی اسلام کو خطرہ لاحق ہو ان تمام درجات پر اسلام کا دفاع کرنا امر بالمعروف نہی عن المنکر کے دائرے میں شامل ہوگا. کچھ اور تو نہیں پوچھنا چاہ رہے تھے؟ بتائیے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بالکل صحیح صحیح ہے، بہانہ صحیح ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
لیکن اسی ایک بات یہ کہ پہلے معصوم نہیں ہے کہ
ٹھیک ہے صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. ہاں یعنی آپ اس پہ میری رائے لینا چاہ رہے ہیں کہ اس میں ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان کے سامنے ایک مشکل یہ آ رہی ہے کہ ایک طرف سے نبی اکرم کے دندان مبارک جب شہید ہوئے احد کے اندر، تو حضرت اویس قرنی نے جو رسول خدا کے سچے عاشق تھے انہوں نے اپنے دانتوں کو اس کے اوپر شہید کیا، نبی اکرم نے تنبیہ نہیں کی، نبی اکرم نے سرزنش نہیں کی. دوسری طرف سے انہوں نے فرمایا یہ فعل معصوم نہیں ہے کہ جس کو ہم استناد کر پائیں، کیونکہ ہم معصوم کے فعل کو استناد کر سکتے ہیں، فعل معصوم نہیں ہے. میں یہاں پر کچھ چیزیں عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ بعض اوقات کوئی شخص ایک انفرادی کام انجام دیتا ہے، آیا اس سے اجتماعی سیرت حاصل کی جا سکتی ہے؟ آیا اس سے اجتماعی سیرت حاصل کی جا سکتی ہے؟ اور ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا، کتنی ہی دفعہ ایسا ہم نے سنا ہے کہ آئمہ اطہار علیہ السلام میں سے کسی نے ایک مانگنے والے کو 10,000 درہم دے دیے، صحیح ہے، کسی غیر کو، آیا اس نے کچھ مانگا انہوں نے اتنے دے دیے، آیا اجتماعی سیرت بنائے؟ جب بھی میرے گھر پر کوئی آئے 30% اپنی دولت دے دوں اسے، 50% دولت دے دوں، پورا گھر دے دوں، نہیں کیا. ہم نے آئمہ کے لیے سنا 20 حج پیدل کیے، اجتماعی سیرت بنائے اور کہیں کہ پوری مسلمان حج پیدل انجام دیں، آیا ممکن ہے؟ بعض اوقات کوئی عمل انفرادی عمل ہوتا ہے، حتیٰ معصوم کا بھی ہوتا ہے، لیکن اجتماعی سیرت بنانا ممکن نہیں ہوتا، ہم اجتماعی سیرت نہیں بناتے. اچھا بعض جگہ ایسا ہوا کہ آئمہ نے کسی فعل کو انجام دیا اور اس کے بعد کہا کہ تم یہ نہیں کر سکتے، تم سے مطالبہ بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر امیر مومنین کی ذات اقدس، لباس، دو لباس ہوا کرتے تھے، دن میں دو جو کی روٹی کھایا کرتے تھے. ایک خطبے میں ارشاد فرمایا تمہارے مولا نے دو لباس اور دو جو کی روٹی پر اتفاق کیا ہے، تم سے نہیں کہہ رہا کہ تم یہ کام کرو، لیکن کم سے کم اتنا کرو کہ میرے ساتھ چل پاؤ. انفرادی عمل کو اجتماعی سیرت نہیں بنا پائیں گے. اب اس کے مقابلے میں ذرا سا اور تصور فرمائیے گا، اب ذرا سی اور حساس بات، جنگ احد کے موقع پر کتنے معصومین علیہ السلام موجود تھے؟ ایک نبی اکرم موجود تھے، ایک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف فرما تھی، ایک امیر المومنین موجود تھے اس موقع کے اوپر، صحیح ہے. حضرت اویس قرنی نے دانت توڑ دیے، تصور فرمائیے گا، آیا کوئی روایت ہے کہ امیر المومنین نے دانت توڑے؟ آیا کوئی روایت ہے کہ بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے دانت توڑے؟ کیا ان کی محبت اویس قرنی سے کم تھی؟ کیا ان کا عشق نبی اکرم کے لیے اویس قرنی سے کم تھا؟ نہیں تھا. تصور فرمائیے گا، ذرا سا سنیے گا، آیا نبی اکرم کے دوسرے اصحاب سے کہیں نبی اکرم نے یہ کہا کہ اگر تم بھی ایسا کر لیتے تو بہتر تھا؟ امیر المومنین نے کیا؟ نہیں ایسا. میں بار بار کہوں گا، ایک انفرادی عمل کو اجتماعی سیرت تک، اجتماعی عمل تک لانا آسان کام نہیں ہے. دسیوں قوانین لاگو کیے جاتے ہیں، اس کے بعد وہ کم عمل اجتماعی عمل کے اندر، اور وہ بھی مثال کے طور پر ایسا کہ سب لوگ اس کو اختیار کر پائیں، اس عمل کے اندر تبدیل ہوتا ہے. حتیٰ اچھے اعمال کے اندر قبول نہیں ہے، وہ اعمال کے جو بظاہر بہت اچھا عمل ہو، وہ بھی اس طرح سے نہیں کہا گیا. اس کے اندر دسیوں قوانین نافذ کیے جائیں گے، اور ان دسیوں قوانین کے بعد پھر ہمیں یہ سوچنا پڑے گا. اب آخری بات، میں فقیہ نہیں، یہ کام فقیہ کا، فقہا کے فتوے موجود ہیں. اگر میں ان کے پائے کا کوئی مرجع ہوتا، فقیہ ہوتا، تو میں اپنا اجتہاد کرتا اور میں کہتا کہ فلاں فقیہ نے اجتہاد کر کے یہ فتویٰ دیا ہے اور میں اجتہاد کر کے یہ فتویٰ دیتا ہوں. یقیناً یہ روایت ان فقہا کی خدمت میں موجود ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ روایت ہماری نظر سے گزری, ان فقہا کی نظروں سے یہ روایت نہیں گزری, نہیں انہوں نے بھی اس روایت کو دیکھا. تو اگر وہ یہ فتویٰ جاری کرتے ہیں ان کی اپنی بنیادیں موجود ہیں. اگر کوئی مجھ سے شخصاً یہ پوچھے کہ اس واقعے کے ہوتے ہوئے اس عمل کو میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ نہ کروں, میں ایک جواب تو یہی عرض کیا جو ابھی عرض کیا, اور دوسرا میں کہوں گا کہ کوئی عمل بعض اوقات ممکن ہے تاریخ کے کسی لمحے میں اچھا ہو اور ممکن ہے تاریخ کے کسی اور لمحے میں اچھا نہ بنے, یہ ہو سکتا ہے. حالات کے تبدیل ہونے سے بہت کچھ تبدیل ہوتا ہے. کل بھی میں نے عرض کیا تھا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین کی طرف وہ قربانی نہیں دی, وہ کام نہیں کیا جو امام حسین نے کیا. کیا نعوذ باللہ تعالی امام حسن کے اندر قربانی کی کمی تھی؟ نہیں. وہ حالات اور وہ شرائط جو موجود